فأعوذ بالله السميع العليم من الشر الجيم من همزه ونفخه ونفخه ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفخه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعتيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ جو عبارت میں نے اخیر یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں الْإِيمَانُ بِمَا وَصَّفَ بِهِ نفسه فی کتابه العزیز پر ایمان لانا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب عزیز میں اپنے بارے میں خود صفات جو بیان فرمائی وبما وصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز پر ایمان اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من غیر تحریف ولا تعطیل بغیر کسی قسم کی تحریف اور تعطیل کے اور من غیر تکییف ولا تمثیل اور بغیر کسی قسم کی کیفیت بیان کیے اور مثال یا تشبیہ دیے. اس مقام پر یہ جو فرمایا ومن الایمان باللہ یہ میں یعنی ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ایمان میں ایک بات یہ ہے ان پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت وہی بیان کی جائے گی جو اللہ نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمائی یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت بیان فرمائی. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا چار چیزوں کو شامل ہے. ایک بات اللہ تعالی کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ہستی پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یہ بات تسلیم کرنا. دوسری بات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، اور چوتھی بات اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان. اس اعتبار سے ایمان باللہ کی چار صورتوں میں سے ایک صورت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس کی صفات کا بیان، اس لحاظ سے بھی من بعض کے معنوں میں ہے. ومن الایمان باللہ اللہ تعالی کے اوپر ایمان لانے میں سے ہے. کیا چیز ہے اس میں؟ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جو اپنی صفت بیان فرمائی اس پر ایمان لانا. تو یہاں کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، کیونکہ یہ جو کتاب اللہ کہا جاتا ہے نا، تو کتاب اللہ کا اطلاق قرآن پاک پر بھی ہوتا ہے. اور کئی ایک آدمی بیان کرتی ہیں کہ کتاب اللہ کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مقدس کلام میں کئی ایک مقام پر قرآن حکیم کو کتاب سے تعبیر فرمایا ہے، اور دوسری بات جیسے میں نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں کتاب کا اطلاق آپ کی حدیث پر بھی ہوا تھا. مثال کے طور پر صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں, دلائل اس موضوع پر بھی بہت سارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا بیٹا کسی گھر میں مزدوری کرنے لگا. دوران مزدوری اس کی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے جہاں مزدوری کرتا تھا اس گھر میں کسی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر دیا. جب اس لڑکے کے باپ کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے اپنے بیٹے کے گناہ کی معافی کے لیے
اللہ اکبر اللہ اکبر,
لوگوں نے اس کو بتایا کہ تیرے بیٹے کے جرم کا یہ کفارہ ہے.
اشهد ان لا اله الا
الله. آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں.
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول
اللہ. آپ نے کہا وہ 100 بکریاں اور ایک غلام.
اشهد ان محمد رسول
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
لو محفوظ کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے اور ہمارے پاس بھی جو گھروں میں مراکز میں مدارس و مساجد میں صحائف قرآن موجود ہیں تو لکھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کے جو خاطبین لکھنے والے جو فرشتے ہیں جو امال نامے بھی لکھتے ہیں یا اسی طرح جنہوں نے قرآن پاک کو نقل کیا لکھا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ جو سافرا کرام برارا لکھنے والے باعزت نیک لوگ ہیں ان کا تحریر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کلام کو لکھا گیا ہے اور اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر کلام فرماتا ہے اور اس کا ہر حرف قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے کلام فرمایا ہے. اور اس میں ہمارے عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ پاک کا قرآن اس کی کتاب جو ہے یہ جو نسخہ اس وقت امت مسلمہ کے پاس گھروں میں مراکز میں مساجد میں مدارس میں دکانوں میں جگہ جگہ موجود ہے یہ ہر قسم کی تحریف سے پاک اور مبرہ ہے. اس کے کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے. اسلام کے نام لیواؤں میں واحد شیعہ حضرات ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے آئمہ حدیث نے اور فقہا نے اور مجتہدین نے صراحت کے ساتھ کھل کر یہ بات لکھی کہ یہ قرآن محرف شدہ ہے. بلکہ ان کی جو اقدم التفاسیر شمار ہوتی ہے تفسیر قمی وہاں سے لے کر باقر مجلسی تک جتنے بڑے بڑے ان کے آئمہ آئے ہیں سب نے کھل کر کہا ہے کہ قرآن محرف ہو گیا. کہا کہ اس سلسلے میں ہمارے مذہب میں 2000 سے زائد احادیث موجود ہیں جو تاریخ قرآن پر دلالت کرتی ہیں. باقر مجلسی کے ہیں مانوی طور پر جیسے وہ کہتے ہیں ہمارا بھی مسئلہ امامت و خلافت جو ہے یہ متواتر ہے جیسا عقیدہ خلافت کے حوالے سے وہ اپنے مذہب کے دلائل سے پیش کرتے ہیں اسی طرح کے دلائل اس کے ہاتھ تاریخ سے قرآن کے. یہی وجہ ہے امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنہل اس کے اندر درج کیا ہے. ان کا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا تحریف کے موضوع پر تو بائبل کی تحریفات انہوں نے پیش کی تو مد مقابل پادری نے کہا کہ تمہارا قرآن بھی محرف ہے اور تمہارے مسلمان بھی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو دلائل دینے کے لیے اس نے پھر جعفریوں کی کتابوں کے حوالے شروع کر دیے. پادری نے امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے حوالے ہمارے سامنے مت پیش کرو فإن مسلمین یہ تو مسلمین میں سے نہیں ہے. تو واحد یہ ایک گروہ ہے جو تحریف کا قائل ہے وغیرہ. اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ جن کو کہا جاتا ہے ان کی جتنی بھی کتب ہیں خواہ وہ قرآن پاک کی تفاسیر ہیں یا احادیث صحیحہ ہیں اور ان کے شارحین نے جو حدیث کی کتابوں کی شروحات لکھی ہیں مثال کے طور پر بخاری ہے اس کی شروحات ہیں مسلم ہے اس کی شروحات ہیں ترمذی ابو داؤد وغیرہ ہے اور ان کی شروحات ہیں. ہمارے شارحین حدیث نے کہیں بھی یہ اپنا عقیدہ تحریر نہیں کیا کہ اس قرآن کے اندر ہم تحریف کے قائل ہیں. اہل حدیث اہل سنہ والجماعہ جو حقیقی معنوں میں ہیں ان کے نزدیک قرآن حکیم بالکل تحریف سے پاک اور مبرہ ہے اور یہ کلام اللہ ہے مخلوق کا کلام نہیں ہے نہ ہی یہ مخلوق ہے. ہمارے نزدیک جو اللہ کی کتاب کو مخلوق مانتا ہے تو وہ مسلمان ہی شمار نہیں ہوتا. ہمارے آئمہ حدیث نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر لکھا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام جو نہیں مانتا اس کو مخلوق مانتا ہے وہ کام نہیں ہے. تو یہ قرآن اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں جو اپنے اوصاف بیان فرمائے تو صفات باری تعالیٰ کے متعلق پہلے بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں دوبارہ ان میں سے چند ایک باتیں آ گئی ہیں. شیخ صالح الحسینین رحمہ اللہ جو قریب دور میں ایک بہت بڑے سلفی عالم سعودی عرب میں گزرے ہیں تو انہوں نے جو عقیدہ واسطیہ کی شرح لکھی ہے اس میں چند ایک مباحث اس جمل میں بیان فرمائے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ذات ہے یہ موجود ہے، واجب الوجود ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی وجود ذات خود قائم ہے کہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے سوا جتنی کائنات ہے وہ خود بخود وجود قائم نہیں رکھ سکتے، ان کے وجود کو قائم رکھنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا واجب الوجود ہے، اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، اور جس ہستی کا وجود ہو ظاہر بات ہے اس کی صفات بھی ہوتی ہیں، اور ہر وجود جو ہے وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، یہاں آپ کتنی بھی چیزوں کا وجود آپ ذہن میں سفر کر لیں یا جو موجود ہیں دیکھیں گے تو ہر وجود کی صفات ہوں گی، اللہ وحدہ لا شریک کی صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ جس قدر ہیں یہ امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں، خود بخود ہم ان کا معنی اپنی طرف سے جو ہے نا ایسا کوئی تعویل کر کے بیان نہیں کر سکتے، وہی جو نصوص میں ہے اسی پر ہمارا ایمان ہوگا جس طرح آگے بات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ایک تو امور غیبیہ میں سے ہیں اور انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ امور غیبیہ پر ایمان لائے اور ان چیزوں پر ایمان اسی طرح لائے جیسے نصوص کے اندر وہ چیز وارد ہوئی ہے، نصوص شرعیہ سے ہٹ کر اس کا کوئی معنی اور مفہوم بیان نہ کرے، اس لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جیسا کہ خود شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے فتاوی کی پانچویں جلد کے 26 صفحے کے اوپر ہے کہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسہ، اللہ کی کوئی صفت بیان نہیں کی جائے گی سوائے اس صفت کے جو اللہ نے خود اپنی بیان فرمائی، اور وصف به رسول یا اللہ کے رسول نے اللہ کی کوئی صفت بیان کی، لا یتجاوز القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا بیان اس کے قرآن میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آپ کی حدیث اور سنت کے اندر ہے، تو نہ قرآن سے تجاوز ہوگا نہ حدیث مصطفیٰ سے تجاوز ہوگا، جو بات اللہ کی صفات کے حوالے سے قرآن میں بیان ہوئی یا حدیث مصطفیٰ میں بیان ہوئی اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی صفت اپنی طرف سے کوئی نہیں بیان کر سکتے، وہی بیان ہوگی جو اللہ یا اس کے رسول نے بیان کی، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی صفت اللہ کی بیان کریں جو صفت اللہ کی ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کہنا ہے جو اللہ نے نہیں کہی، ایسی بات اللہ کے ذمہ لگا دینا جو اللہ نے نہیں کہی یہ حرام ہے، خود اللہ نے اپنے مقدس کلام نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے آیت نمبر 33 ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، آپ کہہ دیجئے کہ جتنی بھی فواہشات ہیں فوش کام ہیں خواہ ظہری ہے یا باطنی اللہ پاک نے ان کو حرام کر دیا، میرے رب نے ان کو حرام بنایا ہے، اسی طرح والاثم گناہ کو بھی اللہ نے حرام کیا، والبغی بغیر الحق نہ حق زیادتی جو کی جاتی ہے اس کو بھی حرام کیا، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی تو یہ بھی حرام ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ کے اوپر اعتراض ہو جو اللہ نے نہیں کہی تو اور تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے تو یہ بھی حرام ہے، اللہ کی طرف منسوب وہی بات کرو گے جو اللہ نے خود کہی ہے یا اس کے پیغمبر نے اللہ کے حوالے سے بیان فرمائی ہے، اپنی طرف سے ایسی بات کہنا اللہ کے ذمے جو اللہ رسول نے نہیں کہی یہ بالکل حرام ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صرف وہ بیان کر سکتے جو اللہ نے خود بیان کی یا اس کے پیغمبر نے بیان کی، اس طرح آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کی صفات بیان کی گئی لیکن ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ان پر ایمان لاتے، جب مخلوق کی صفات کو بن دیکھے ہم مان جاتے ہیں تو اسی طرح اللہ کی صفات کو بن دیکھے ایمان دل غیب رکھنا زیادہ اولا ہے، مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی جو جنت ہے یہ بھی تو اللہ کی پیدا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور جنت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کئی قسم کے جو ہے نا وہ پھل اور میوہ جات اور نعمتیں رکھی ہیں اور قرآن پاک میں اللہ نے جنت کی نعمتوں میں سے میوہ جات، کھجور، انار، انگور اور اس طرح یہ بیڈ، چار پہیاں اور یہ جو ہے نا پانی پینے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا برتن اللہ اور اس طرح حوروں کا تذکرہ کیا، لیکن ہم ان جنت کے اندر ان چیزوں کے اوپر بن دیکھے اللہ کی مخلوق پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ جنت کے اندر جو اللہ نے نعمت رکھی ہے نا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما يعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے تو کوئی نفس بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ پھر انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے کتنی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں اور اللہ نے اپنی مخلوقات کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جنت کے اندر کتنی چیزیں رکھی جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا ہم نے، لیکن ہم بغیر مشاہدے کے اور بغیر دیکھنے کے ان پر ایمان لاتے ہیں. جب مخلوق کی صفات کو بغیر دیکھے ہم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی دن دیکھے ایمان ہوگا، ایمان دل غیب. اس طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث قدسی ہے، یہ بھی بخاری میں، بخاری شریف میں، یہ 3244 نمبر پر، صحیح مسلم میں 2824 نمبر پر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل کے اوپر ان کا کوئی خٹکا اور خیال پیدا ہوا. تو اللہ وحدہ لا شریک، دیکھو مخلوق کی کتنی صفات بیان کی جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن ہمیں ان کے صحیح حقائق کی خبر نہیں ہے. جب ہمیں چیزوں کے اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء پہ ان کا معنی معلوم ہے لیکن حقائق سے بے خبر ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ کی جو ظاہری معنی ہے کتاب و سنت کی نصوص میں اس پر ایمان ہے لیکن ان کی کیفیات وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب کی قسم ہے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اب دیکھے اپنے قرآن میں کئی صفات بیان فرمائی، اور وہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنی بیان فرمائی ہیں ہم ان کو ان کے ظاہری معنی پر ہی رکھتے ہیں، ان معنی کو اپنی طرف سے دیگر کئی دوسرے معنی پہنانے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ رسول نے بیان نہیں فرمائے. مثال کے طور پر پیچھے بھی کچھ مثالیں گزری تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی صفت یاد بیان فرمائی، بل یدا مبسوطتان، سورۃ مائدہ کی 64 نمبر آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں. اب یہ یاد جو ہے اس کا ظاہری معنی ہاتھ ہے، ہمیں صفت کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں اور جو اس کا ظاہری معنی اسی پر معمول کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت جس طرح آگے خود امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے اسی اپنے عبارت میں بیان فرمایا ہے کہ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تخلیف ولا تمثیل، تعریف، تعطیل، کیفیت اور مثال دیے بغیر ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو صفات ہیں اس کی باشرہ ہم آگے کرتے ہیں کہ تحریف، تعطیل، تخلیف اور تمثیل کس کو کہتے ہیں، یہ چار لفظ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمائے ہیں. تو صفات کے متعلق کہ ہر صفت کو اس کے جو ظاہری معنی نصوص میں ہے اسی پر معمول کرتے ہیں، اس سے ہم تجاوز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، صفات باری تعالیٰ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان کی دو قسمیں، ایک وہ صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں اور بعض وہ صفات ہیں جن کو سلبیہ سے تعبیر کرتے ہیں. ثبوت کا معنی، صفات ثبوتیہ کا مطلب، یعنی وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کے لیے خود ثابت فرمائی ہیں، بیان کی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی حیات، زندگی والی صفت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حیات بیان فرمائی، اسے ولا یحیطون بعلمہ، اللہ کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم خود اس نے اپنی بیان فرمائی. اسی طرح قدیر، اللہ نے اپنی صفت خود بیان فرمائی. تو یہ علم، قدرت، سما، حیات، یہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ثابت فرمائی ہے، ان صفات کو صفات ثبوتیہ سے تعبیر کرتے ہیں. اور سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کی اللہ پاک نے اپنی ذات سے خود نفی فرمائی. مثلا ظلم ایک وصف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وصف کی اپنے آپ سے نفی کی ہے. تو وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو صفات کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک ثبوتیہ اور ایک سلبیہ. سلب کا مطلب کھینچنا، دور کرنا، ہٹانا. تو سلبیہ سے مراد وہ صفتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے خود نفی کی ہے. اسی طرح اب اس کے مطلب یہ بات بھی جانا ضروری ہے کہ جو چیز صفتیں اللہ نے اپنے لیے ثابت فرمائی ہیں، ان کی مزید آگے دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک وہ صفات ہے جن کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، دوسری وہ صفات ہیں جن کو صفات فعلیہ سے تعبیر کرتے ہیں. صفات ذاتیہ سے مراد اللہ کی وہ صفتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، تو وہ صفات بھی اس کی اسی طرح قدیم اور اس کے ساتھ قائم ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سما ہے، بصر ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متصف ہیں. اور فعلیہ سے مراد وہ صفتیں ہیں جن کا صادر ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو وہ فعل انجام دے، چاہے تو فعل انجام نہ دے. ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سر انجام دے، چاہے تو نہ دے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، ان کو علماء صفات فعلیہ کی تعبیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب حدیث میں اللہ وحدہ لا شریک کے نزول کا تذکرہ ہے. پچھلی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. بہت ساری حدیث صحیحہ نزول کے حوالے سے ہیں، اور امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے جو ان کی کتاب اہل الوبل العلی الغفار اپنے اس کتاب میں بے شمار حدیث لائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نزول کی صفت ہے. اب آنا، نزول اور مجھی، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ایسی صفات فعلیہ ہے. اللہ پاک چاہے تو یہ سر انجام دے، چاہے تو سر انجام نہ دے. اس لیے ان صفات کو ائمہ جو ہیں وہ صفات فعلیہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں پر دو چیزیں میں نے بیان کی، ایک صفات ثبوتیہ اور دوسری سلبیہ. صفات ثبوتیہ جو اللہ نے خود اپنے ثابت فرمائی، آگے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہمیشہ پستے ہیں، اور وہ ان کو صفات ذاتیہ سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور ثبوت جو صفات فعلیہ ہے، ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت پر موقوف، اللہ کے اندر وہ موجود ہے، چاہے تو ان کو عملی طور پر سر انجام دے، چاہے تو نہ دے، جس کی صفت نزول سے مثال عرض کی ہے. تو بہرحال اللہ وحدہ لا شریک کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ ہاں جس طرح اللہ نے بیان کی اسی طرح ہے. جس طرح میں نے ابھی صفات کی ایک فعلی ایک مثال دی، تو قرآن پاک میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. ایک دو مثالیں مجھے ذہن میں مزید آتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی 22 نمبر آیت میں فرمایا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت پروردگار اور فرشتے صف در صف آئیں گے. اب یہاں پر جا ربو کا مجیہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے، اور یہ قیامت والے دن کے تذکرہ فرمایا، اس دن تیرا رب اور ملائکہ صف در صف آئیں گے. اسی طرح سورت انعام کے 158 نمبر آیت ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ، یہ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا پروردگار آ جائے. اسی طرح سورت مائدہ کی 119 نمبر آیت میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے. اب راضی ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بھی اس کی مشیت پر موقوف ہے، فعلی ہے، چاہے تو کسی کے ساتھ رضا اور رضامندی اختیار کرے، چاہے تو نہ کرے، یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر. اسی طرح جس طرح راضی ہونا اللہ کا وصف ہے، ناراض ہونا بھی اللہ کا وصف ہے. سورت مائدہ کی 80 نمبر آیت میں فرمایا، ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، اللہ پاک ان سے ناراض ہو چکا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بالکل کامل ہیں، اس میں ذرہ بھر بھی نقص نہیں ہے. جس طرح آپ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں, کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو اسی اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے. یہ امام جو ہے نوابی رحمہ نے شرح صحیح مسلم, اور اسی طرح یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے الفتح الربانی, اس کے اندر بھی موجود ہے. اگر اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو, مشیت اس کی پر موقوف ہے, چاہے تو اپنے سارے نیک بندوں کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دے, تب پھر بھی اس کو ظالم نہیں کہیں گے. اور اگر وہ سارے گناہ گاروں کو اٹھا کر جنت میں لے جائے پھر بھی اس کو ظالم نہیں کہیں گے, وہ عادل ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں پیچھے ہم نے عرض کیا تھا کمال موجود ہے. تو یہاں پر امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی صفات کے حوالے سے ایک قاعدہ تو یہ بیان فرما دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف پہ, ہم اس پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں. آگے جو جملہ ہے, من غیر تحریف ولا تعطیل, اور ان صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کی تحریف اور تعطیل کے قائل نہیں ہے. ومن غیر تخیف ولا تمثیل, اور نہ ہی کسی کیفیت اور تشبیہ کے قائل ہے. اب یہ چار لفظ ہیں جو صفات باری تعالیٰ میں اور اسماء کے بارے میں اکثر آئمہ استعمال کرتے ہیں. اب چاروں کو سمجھنا چاہیے, تحریف, تعطیل, تکیف اور تمثیل. تو یہ جو لفظ تحریف آیا نا پہلا, تحریف کا معنی ہوتا ہے تغیر اور تبدل کرنا. اب یہ تغیر اور تبدل دو, ایک ہے تغیر لفظی اور ایک ہے تغیر معنوی. اور اکثر طور پر یہ تغیر جو لفظی ہے یہ واقع نہیں ہوتا. زیادہ کیا کرتے ہیں, قرآن کی آیات یا حدیث میں جو چیز دی آئی لفظوں کو نہیں تبدیل کرتے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس میں تحریف لفظی کی بجائے معنوی کرتے ہیں. وہ آیات کا معنی اور مفہوم جو ظاہری ہوتا ہے اس کو بالکل بدل دیتے ہیں. ظاہری معنی اور صفات الہیہ کو بالکل جو ہے نا وہ اصل جو معنی ہے اس سے نکال کر اور معنی پہنا دینا, تو یہ بھی آئمہ اہل سنہ کے ہاں بالکل ناجائز ہے. اہل سنہ والجماعت کے قائل ہیں اور نہ ہی تعریف معنوی کے قائل ہیں. جس طرح الفاظ کی ظاہری دلالت ہے من نوان اس کو اسی طرح ہی مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تحریف جو ہے یہ یہود و نصارہ کا فعل بیان کیا ہے. اس طرح سورت نساء کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا 46 نمبر آیت میں, یحرفون القلم عن مواضعه, وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بالکل بدل دیتے. تو تعریف کا جو لفظ ہے یہ اصل میں جو آل لغا کا یہ قول ہے, حرفت الشیء عن وجهه حرفا, حرفت الشیء عن وجهه حرفا, میں نے کسی چیز کو اس کی اصل صورت سے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. تو یہ اسی طرح جب آپ کسی چیز کے جو اصل معنی اور مفہوم ہے اس کو اس سے نکال کر ناجائز معنی اور مفہوم پہنا دیں گے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے تحریف کی ہے. اگر لفظ بدل دیں گے تعریف لفظی ہے, اگر لفظ وہی ہے اور اس کا اصل معنی مفہوم چھوڑ کر ناجائز اور باطل معنی اور مفہوم بیان کر دیا تو یہ تحریف معنوی ہے. اہل سنہ والجماعہ اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء میں نہ تعریف لفظی کرتے ہیں نہ ہی تعریف جو ہے وہ معنوی کے قائل ہے. آگے لفظ ہے تعطیل, یہ جو تعطیل کا لفظ ہے, تعطیل کا معنی جو ہوتا ہے وہ بالکل کسی چیز کو خالی کر دینا, فارغ کر دینا اور چھوڑ دینا ہے. جس طرح قرآن پاک میں سورہ حج کے اندر وبئر معطلہ 45 نمبر آیت میں, دیر معطلہ کو مراد ایسے کنویں جو بالکل بیکار چھوڑ دیے گئے ہیں, اور بیکار کنویں جن کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ بیکار کنویں جن کے مالک ان سے پانی نہیں نکالتے, اسی طرح وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں, تو اس کو دیر معطلہ سے تعبیر کیا گیا. تو یہاں پر تعطیل سے مراد ہے اللہ نے جو صفات اور اسماء ذات کے لیے ثابت فرمائے ان کا انکار ہی کر دینا یہ تعبیر ہے کہ صفات باری تعالیٰ اور اسماء حسنا کا انکار کر دینا، خواہ یہ انکار بالکلیہ ہو تمام اسماء و صفات کا انکار ہو یا جزوی طور پر انکار ہو کہ بعض کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا، تو اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء اور صفات کا بالکلیہ یا جزوی طور پر انکار کرنے کا نام تعطیل ہے۔ تو اب تعطیل اور تحریف میں یہ فرق ہو گیا کہ تعطیل میں تو بالکلیہ ہی صفات کا ہی انکار ہے، اور تحریف میں وہ صفت مان جو ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم وہ بدل ڈالتے ہیں۔ تو اہل سنہ نہ قائل ہے اور نہ ہی تحریف کے قائل ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے من غیر تکلیف ہے، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء اور صفات کی کیفیت بھی بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس کی کیفیت اللہ وحدہ لا شریک یا اس کے پیغمبر نے بیان نہیں فرمائی۔ جب وہ کسی بھی بات کی جو ہے وہ کیفیت بیان کرنا تو کئی فا کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے کہ کئی فا حالوں کا، جس طرح کہنا تیرے حال کی کیفیت کیا ہے، حالت کیسی ہے، تو کئی فا تو اہل سنہ والجماعت اللہ کی صفات کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، تو کیفیت بھی نامعلوم ہے، وہ اللہ شریف کے اس کے پیغمبر نے کیفیت بیان ہی نہیں فرمائی۔ اور تمثیل کا معنی اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفات ہیں ان صفات باری تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ مشابہ ماننا، مثلا اللہ کے ہاتھ سے سمجھا نا یہ انسان کی طرح ہے، چہرے کا ذکر آیا تو اس کو انسان کے چہرے سے تشبیہ دینا، اللہ کے صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا، ان جیسا قرار دینا، تو یہ تشبیہ اور تمثیل ہے۔ تو آئمہ علیہ سنہ کے ہاں صفات باری تعالیٰ کو نہ ان کے اصل معنی سے ہٹا کر باطل معنی پہنائے جاتے ہیں، نہ ہی صفات باری تعالیٰ کا بالکلیہ انکار کیا جاتا ہے، نہ ہی جزوی طور پر انکار کیا جاتا ہے، نہ ہی صفات باری تعالیٰ کی کوئی کیفیت اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں، صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہ مانتے ہیں۔ اس کے اوپر امام مالک علیہ رحمہ کا بڑا مشہور ترین قول ہے، جس کو یہ امام حبات اللہ طبری نے جو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کتاب ہے اس میں، اور امام بہکی علیہ رحمہ نے الاسماء والصفات جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بیان کیے، اور ابن حجر عسقلانی نے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، مرنے کے بعد جی اٹھنے اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اس ضمن میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے یہ چار چیزوں کو شامل ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا، ہستی باری تعالیٰ پر یقین رکھنا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کو منفرد ماننا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ اس کو منفرد ماننا، اور چوتھا امر اللہ کے اسماء اور اس کی صفات پر یقین رکھنا۔ تو اللہ پر ایمان ان چار امور کو شامل ہے۔ جو شخص اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، اور جو اسی طرح اللہ کے وجود پر تو ایمان لاتا ہے لیکن اس کو ربوبیت میں منفرد نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور اس کی ربوبیت میں بھی اس کو منفرد مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہو، ربوبیت اور الوہیت میں منفرد مانتا ہو لیکن اس کے اسماء و صفات پر ایمان نہیں رکھتا
تو وہ بھی مومن ہے. تو ایماندار بننے کے لیے اللہ کے حوالے سے ان چار باتوں کو ماننا ضروری ہے. پھر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ہستی پر ایمان رکھتا ہے, اگر کہنے والا شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کا وجود ہے, تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل چار طریقوں سے قائم کی جاتی ہے. ایک طریقہ ہے عقل کا, دوسرا حس, تیسرا فطرت, اور چوتھا طریقہ شریعت. عقل, حس, فطرت اور شرع, چار طریقوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی اور اس کے وجود پر ایمان ثابت کیا جا سکتا ہے. پہلی جو دلالت ہے اس کو عقلی دلالت سے تعبیر قابل ہے کہ انسان کی یہ جو عقل ہے, اگر یہ اس سے کام لے جو کائنات کا وجود نظر آتا ہے, زمین, آسمان, اس کے مابین مسنے والی ان گنت اور لاتعداد قسم کی مخلوقات, اس ساری کائنات کا وجود ذات خود قائم ہو گیا ہے یا کسی حادثے اور اتفاقی یا بائی چانس ان کی کریش ہو گئی ہے. اگر کہنے والا شخص یہ کہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے تو یہ بات عقلاً محال ہے, اس لیے کہ جب اس کا وجود نہیں تھا, معدوم تھی, تو معدوم چیز کا وجود خود بخود کیسے ہو سکتا, کوئی نہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی, معدوم چیز اپنے آپ کو وجود میں کیسے لا سکتی ہے. اور اگر یہ کہیں کہ یہ بائی چانس ایسے ہو گیا, کوئی اتفاقی حادثہ ہے, تو یہ بات بھی محال ہے, اس لیے کہ یہ ہم جب کائنات پر غور کرتے ہیں تو انسان کے ایجاد کرتا ہے اس میں سیارے, مختلف قسم کے سیارے, راکٹ, میزائل اور اس طرح کئی قسم کے جو آلات ہیں. کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ راکٹ یا سیارہ یا طیارہ یہ کسی اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے, بلکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. راکٹ لانچر خود نہیں تیار ہو گیا, اس کو کوئی بنانے والا ہے. یہ سیارے جو خلا میں چھوڑے جاتے ہیں یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے, نہ کسی اتفاقی حادثے کی پیداوار ہیں, بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی سانے اور موجے پر بنانے والا ہے. جب انسان یہ بات کہ کوئی سیارہ, کوئی راکٹ, کوئی میزائل, کوئی توپ, کوئی جو ہے نا مشینری خود بخود وجود میں نہیں آئی, نہ ہی ایک اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے, بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی موجب ہے, تو اسی طرح عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات نظر آتی ہے اس میں پرندے ہیں, حیوانات ہیں, پہاڑ ہیں, سورج چاند ستارے ہیں, درخت ہیں, پتھر ہیں, ریت اور مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں, سمندر ہیں, یہ بر و بحر کا جو نظام ہے یہ بھی خود بخود وجود میں نہیں آیا, ان کا بھی کوئی سانے اور بہن بنانے والا ہے. اور خود اللہ مالک الملک نے اس کے اوپر باقاعدہ دلائل قائم کی جو آگے جا کر ہم ابھی شریع دلائل کے اندر عرض کریں. تو بہرحال عقل کے اعتبار سے بھی اگر غور کیا جائے یہ بات قطن ماننے میں نہیں آتی کہ کائنات جو ہے یہ خود بخود وجود میں آئی ہے کی پیداوار ہے, بلکہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سانے خالق اور اس کا موجد اور فانی ہے. اس طرح یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. جس طرح کے بعض لوگ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے والد سے ایک واقعہ بھی دیکھ سکتے, کیونکہ امام صاحب کا اکثر کام عقلیات کے اوپر اور آراء پر مبنی تھا, اس لیے ان کو کئی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عقلیات میں امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ بڑے بلاغ، امام ابو حنیفہ بڑے بلاغ کے ذہین شخص تھے. کہتے ہیں کہ اہل ہند میں سے ایک گروہ جو ہے جو سمنیہ کے نام سے معروف تھا، تو وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں، خالق کے اس بات کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے آئے. تو امام صاحب نے ان کو کہا کہ ایک یا دو دن بعد آنا تو پھر گفتگو ہو. خیر وہ مقررہ وعدے پر آ گئے، امام صاحب ذرا لیٹ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مقررہ وعدے پر کیوں نہیں آئے، تاخیر سے کیوں آئے؟ امام صاحب نے کہا میں ایک جگہ پر کھڑا تھا تو میں غور کرنے لگ گیا، دیکھنے لگا کہ اچانک ایک جو ہے نا وہ درخت کٹا ہے اور پھر اس درخت کے پھٹے بن گئے ہیں، اور وہ پھٹے میں نے دیکھا کہ اپنے آپ ہی جڑتے گئے اور ایک کشتی بن گئی، اور کشتی کے اندر پھر بہت سارا جو ہے نا وہ ساز و سامان موجود ہے، پانی کے اوپر وہ تیرتی ہوئی ایک کنارے لگ گئی ہے اور پھر وہ سامان اس سے اترنے لگا ہے، کوئی اتارنے والا اس کو نہیں ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ کس طرح آ سکتا ہے، تیری عقل ٹھیک ہے کہ اپنے آپ ہی درخت کٹ گئے، اپنے آپ ہی اس کے پھٹے بن گئے اور خود بخود جو ہے نا وہ کشتی تیار ہو گئی اور سارا اس میں ساز و سامان لگا گیا اور وہ خود بخود کنارے لگ گئی اور اپنے آپ ہی اس سے سامان کرنے لگ گیا. تو کہنے لگے کہ تیری عقل ٹھیک ہے؟ تو فرمانے لگے کہ کیا یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی؟ تو کہنے لگے یہ چیز عقل میں نہیں آ سکتی، ظاہر ہے کوئی درخت کو کاٹتا ہے پھر اس پہ کوئی پھٹے بناتا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ بڑھئی جو ہے اس کو اس کی کشتی بناتا ہے، کوئی اس کو پھر ملا اس کا کشتی صحیح چلانے والا ہوتا ہے، اپنے آپ تو یہ نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے اس کے متعلق تمہاری عقل نہیں مانتی کہ یہ خود بخود درخت کٹ کے اور کشتی تیار ہو کے بغیر بڑھئی کے اور بغیر مستری کے سارا کچھ بن جائے. تو یہ پوری کائنات جو ہے، یہ آسمان زمین کا نظام جو ہے اور شمس و قمر اور نجوم اور ستارے اور یہ پہاڑ اور درخت اور چوپائے، یہ سارے کے سارے بغیر کسی ثانے اور خانے کے ہیں، آخر ان کا بھی تو کچھ بنانے والا ہے. انسان کی عقل جو ہے اگر غور کرے تو عقل بھی اس بات پر ضرارت کرتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اسی طرح ایک ہمارے یہاں کتاب ہے اسی باری تعالیٰ، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں گیا نا کھیتوں میں، اور کھیتوں میں گیا تو وہ اس نے دیکھا کہ تربوز کی بیل ہے اور بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے، اور اسی کھیت کے اندر ایک بیر کا درخت ہے بہت بڑا اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے. غور کرنے لگ گیا، کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا تربوز لگا ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چھوٹے بیر ہیں یہ نرم سی بیل کے ساتھ لگے ہوتے، اور یہ جو بڑے بڑے تربوز ہیں یہ درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے، کیونکہ جب اس کا وجود بڑا تو پھل بھی اس کا بڑا ہونا چاہیے، اور پھر نرم و نازک ہے تو پھل بھی تو ہلکا اور چھوٹا ہونا چاہیے. بس یہ بات اس پر غور کرتے کرتے وہ درخت اسی بیر کے درخت کے نیچے ذرا آرام کرتا نا، جو ہی وہ لیٹا تو کوئی پرندہ آ کر درخت کے اوپر بیٹھا اور اس نے وہ بیر کے پھل کو جو ہے چونچ ماری وہ کھانے کے لیے، تو وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کی آنکھ کے اوپر آ گرا، وہ اچانک وہ بیٹھ گیا. کہنے لگا واقعی اس کا کوئی جو سانے ہے نا بنانے والا ضرور ہے جس نے کاریگری کو مد نظر رکھا ہے، اگر جس طرح پر پیر لگا یا تربوز لگا تو میرا تو کباڑا ہو جانا تھا، میری آنکھ نکل جاتی تھی. تو بنانے والے نے جو چیز بنائی ہے وہ کمال حکمت اور کاریگری پر مبنی ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ کائنات جو بنائی ہے، تو انسان اگر اپنی عقل سے کام لے تو عقل و دانش رکھنے والا شخص جو ہے تو ضرور یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کائنات کے جو سارا کچھ وجود موجود ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو کی بنانے والی. اس طرح ایک دیہاتی تھا، تو وہ دیہاتی سے کہا پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کی پہچان کیسے کی؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت کوئی آدمی زمین پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان لگتے ہیں، اب یہ نشانات قدم جو ہے یہ چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں. کہیں جو ہے نا وہ مینگنی آپ کو پڑی ملے نا، اب مینگنی دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ کسی جانور نے جانور کے اوپر وہ دلالت کرتی ہے. اس طرح یہ اتنا بڑے آسمان، برجوں والا آسمان ہے، بڑے کھلے راستوں والی زمین ہے، موجوں میں مارنے والے سمندر ہیں, ساتھے مارنے والے, تو کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ان کو کوئی بنانے والا ہے؟ تو بہرحال اگر انسان جو ہے وہ عقل کے ساتھ غور و فکر کرے تو عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے, اس کا وجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون, یا یہ خود پیدا کرنے والے؟ نہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں نہ یہ خود پیدا کرنے والے ہیں, بلکہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ چار دلیلوں میں سے جو میں نے اختصار سے بات عرض کی, دلالت عقلی جو ہے وہ بھی ہستی باری تعالیٰ کو ماننے پر مجبور ہے. اسی طرح دوسری دلالت میں نے عرض کی حسی دلالت. اب دلالت حسی بھی وجود باری تعالیٰ پر احسان, اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہے, مانگتا ہے اللہ سے, اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگی ہوتی ہے نا وہ اس کی دعا قبول کرتا اور اس کو فوراً مل جاتی ہے, جس سے محسوس ہوتا ہے کہ دینے والی بھی ہستی ہے جسے مانگا جا رہا. مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, یہ بخاری کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1033 ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگوں کو کہا سالی پہنچی, تو فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر یوم الجمعہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن منبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو قام اعرابی فقال یا رسول اللہ حلق المال وجاء العیال فدع اللہ لنا ان یسقینا, یاتی ہے پٹھان ہو علیہ وسلم, مال ہلاک ہو گئے, اہل عیال بھوک سے مرنے لگ گئے, فدع اللہ لنا ان یسقینا, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی پلا دے. تو کہتے ہیں برفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ وما سما فضا قضاۃ, نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نا, آسمان میں کوئی بادل موجود نہیں تھی, تو آپ نے دعا کی, فصار الصحاب امثال الجبال, پہاڑوں جیسے بڑے بڑے بادلوں کے ٹکڑے جو وہ اڑ کر آنے لگے, منبر ہی حتی رائیت المطر, کہتے ہیں آپ ابھی منبر سے نیچے نہیں اترے تھے تو میں نے بارش کو دیکھا, بارش برسنا شروع ہو گئی, فمطرنا یوم نزال والغد ومن بعد الغد والذی قبل اخرى, کہتے ہیں پھر ہم نے بارش کو اس دن بھی برستے دیکھا, اگلے دن بھی, اس سے برسوں بھی, حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا, مسلسل بارش برستی ہم نے دیکھی. تو وہ یہ رابی کھڑا ہوا یا اس کے علاوہ کوئی اور آدمی, اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو تحدم البنا وغارق المال, عمارتیں گرنے لگ گئی ہیں اتنی بارش ہو گئی ہے, اور اسی طرح جو ہے نا مال غرق اور ڈوبنے لگ گیا ہے, فض اللہ لنا, اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کیجیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی, اللہ حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا دے, ہمارے اوپر نہ برسانا. تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے تو وہی بادل پھٹا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, حتیٰ کہ جو ہے نا وہ مدینے کے ارد و گرد وادیوں کے اوپر چلا گیا. تو اس حدیث سے اس بات کو پاتی اور محسوس کرتا بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی موجود. قرآن حکیم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے, پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر ہے, اور ان دعاؤں کی قبولیت ہوتے ہوئے ہم قرآن کی نظر میں جب دیکھتے ہیں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جس ہستی سے مانگا جا رہا ہے وہ ہستی موجود ہے اور اس سے مانگتے ہیں تو عطا کرتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا ذکر فرمایا ہے, ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت, فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کا وقت یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو ندا دی کہ انی مسنی الضر مجھے دکھ پہنچا ہے تو انت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا یہی بات اللہ سے کی تھی تو اللہ فرماتے فاستجبنا لہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اس دکھ سے نجات دے دی یہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے اور اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز جب مل جاتی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی کوئی ہستی ہے جس سے میں نے مانگا اور اس نے مجھے عطا کر دیا تو قوت حس بھی وجود باری تعالیٰ پر چلا رکھتا ہے اسی طرح یہ جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے طبی طور پر فطری طور پر بھی انسان کے وجود میں اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان رکھ دی گئی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون کہ اپنے آپ میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے انسان طبی طور پر محسوس کرتا ہے طبیعت اس کی فطرت بتاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا وجود ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی گئی اللہ کی پہچان رکھ دی گئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ سورۃ الاعراف کی 172 اور 173 نمبر آیات کریمہ میں کر دیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جو وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے بنو آدم کو ان کی پشتوں سے آدم علیہ السلام کی یعنی اولاد جو ہے اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ان کی پشتوں سے لیا ذریت ان کی اولاد کو واشہد انفسہم اور انہیں ان کے نقصوں پر گواہ بنایا اور اللہ مالک الملک نے ان سے سوال کیا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو چونکہ ان کی طبیعت میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پہچان رکھی تھی تو سب نے یہی کہا قالوا بلا کہنے کے کیوں نہیں شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا انتا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدہم تو سب نے قالوا بلا کہہ کر کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی تو سب نے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی کا اقرار کیا صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ عمر بن نفیل جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت میں جب وہ لوگوں کو دیکھتے تھے نا کہ یہ بکریاں ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے ناموں پر تو وہ ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو بکری ہے حال خالق اللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کی روزی کا اس کے چارے کا بندوبست کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو کئی بار تذبحون لغیر اللہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیسے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی اپنی پہچان کہ وہ جب بکری اور ان کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا اس پر دین ابراہیمی بھی لوگوں نے تبدیل کر دیا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جب اپنی پہچان رکھی ہے تو وہ بکریوں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے دیکھ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بکریاں پیدا اللہ نے کی جس نے پیدا کی ہیں ذبح بھی تو اس کے نام پر ہونی چاہیے جس کا چارہ پیدا کرتا ہے تو ذبح بھی اس کے نام پر ہونی چاہیے تو فطرت بھی انسان کی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے چوتھی دلالت ہے یہ شرعی دلالت ایک دلالت عقلی دلالت حسی اور دلالت فطرتی اور چوتھی دلالت ہے شریعت اللہ وحدہ لا شریک کی جو شریعت ہے نا شرع یہ بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسل کو شرائع دے کر بھیجا احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی اصلاح کرے تو شریعت کے اندر تو بے شمار دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو ہے نا آسمانی کتابیں اور پیغمبر یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس ہستی نے ان کو بھیجا ہے اور جس ہستی کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے تو قرآن حکیم میں اور سب کا آسمانی کتب کے اندر جو انبیاء رسل کا تذکرہ اور ان کی اللہ سے سوال کا تذکرہ، یہ شرعی دلائل بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کا قرآن جو اس کی آخری کتاب ہے اور جس نے انسانوں اور جنوں کو اس بات سے عاجز کر دیا کہ وہ جیسی کتاب نہیں لا سکتے، یہ کتاب اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کے اوپر ایمان رکھا جائے، اور وجود باری تعالیٰ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات میں بالکل منفرد اور یکتا تسلیم کیا جائے. تو یہ ان چار امور میں سے پہلا امر میں نے عرض کیا، اللہ وحدہ لا شریک له کے وجود پر دلالت، اور وجود پر دلالت چار طریقوں سے قائم ہو جاتی ہے. عقل و فکر کی روح سے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت قائم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جو قوت حس رکھی ہے تو حسی دلالت بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور اسی طرح انسان کی فطرت بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی جتنی شرائع ہیں تو شریعت بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتی ہے. تو اللہ کا وجود ہے اور اس ہستی کا وجود قدیم ہے، حادث نہیں ہے اور ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے وجود پر زمانے کے حوادثات کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مان لیا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کو بھی ماننا ہوگا. پیچھے ہم نے اختصار سے یہ بات عرض کی تھی کہ ربوبیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور مدبر الامور تسلیم کرنا. یہ تو توحید جو اللہ تعالیٰ کی مشرکین مکہ بھی مانتے، اللہ وحدہ لا شریک له نے قرآن حکیم میں ایک مقام پر فرمایا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر وہم مشرکون، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ مشرکین عرب اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہیں، اللہ کی ہستی کو مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل تھے، اور وجود کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ خالی رب بھی اللہ کو مانتے تھے. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے، ام من یملک السمع والابصار، یا یہ جو تمہارے وجود میں سننے اور دیکھنے کی قوت ہے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، ان کا مالک اور مختار کون ہے، وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس سارے معاملات کا انتظام کرنے والا مدبر الامور کون ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مشرک بھی ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب یہ مانتے ہیں کہ آسمان زمین میں سے روزی دینے والا رازق اللہ ہے، ہمیں قوت سماعت اور بصارت دینے والا اللہ ہے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اللہ ہے، اور تمام کائنات کا مدبر الامور اللہ ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم شرک سے بچتے کیوں ہو. وذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے. جب اللہ سچا رب ہے، اللہ کے بعد کسی کو بھی رب بناؤ گے تو فماذا بعد الحق الا الضلال، حق اور سچ کے بعد اللہ کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ بات بتاؤ، یقولون للہ، تو انقریب یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہے. قل افلا تذکرون، کہہ دیجیے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون اللہ، یہ مشرک کہہ دیں گے کہ آسمانوں ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے. اس طرح فرمایا قل، آپ کہہ دیجیے من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو ان قریب یہ مشرکین بھی کہہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ربوبیت ہے، تو توحید ربوبیت کے مشرکین مکہ بھی قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صاحب ایمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، مشرک نہیں تھے. تو اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن خالی ربوبیت کو ماننے سے بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ربوبیت کے ساتھ پھر اس کی توحید الوہیت کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جب اللہ وحدہ لا شریک لہ کو خالق مان لیا، رازق مان لیا، مالک مان لیا، مدبر الامور اور منتظم کو تسلیم کر لیا، تو پھر یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ عبادت کے مستحق اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسل علیہ الصلات والتسلیم کو مبعوث فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی قرآن حکیم میں بہت سارے دلائل قائم کیے ہیں. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے پارے میں ہی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور ماسک کرا فرما کر کہ خالق کی عبادت کی جاتی ہے، جب خالق ایک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے. اسی طرح ایک مقام پر فرمایا تو یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں. نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں سورۃ انعام کے اندر فرمایا ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور یہ ان کی بندگی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات، تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کی خبر دینا چاہتے ہو کہ جو آسمان و زمین وہ جانتا نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک اور بلند و بالا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا 63 نمبر آیت کریمہ کے میں سے قل میں بلو مات البر والبحر تدعونه، آپ کہہ دیجئے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر اور آجزی اور چپکے سے. لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے تو ہم ظلم، تو کل کہہ دیجیے اللہ ینجیکم منہا، جس دکھ اور مصیبت میں تم پکارتے ہو اس دکھ اور مصیبت سے نجات تمہیں اللہ دیتا ہے. ومن کل کرب، ہر طرح کے دکھ سے نجات دینے والا بھی اللہ ہے. لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو شرک کرنے والا کیا کرتا ہے؟ تم انتم تشرکون، فرمایا پھر تم اس ہستی کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات کے اوپر اپنی توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ جب تم خالق اور مالک اور معبود یا جب تم خالق اور مالک اور رازق ایک اللہ کو مانتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو جب الہ معبود ماننا تو اکیلے کو ماننا, جس کو خالق مانتے ہو بندگی کے لائق ہوئی ہے اور تمہاری دعا اور پکار کے لائق وہی ہے, پرستش کے لائق صرف اللہ کی ہستی ہے. تو توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو ماننا ضروری ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ پیدا فرمایا. اور چوتھی بات, اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اور جو اس کی صفات ہیں, جس طرح اس نے اپنے ناموں کا اور قصوں کا تذکرہ فرمایا اس کو بالکل اسی طرح ہی تسلیم کیا جائے, جس کا تذکرہ آگے جا کر امام ابن تیمیہ بھی تفصیل سے پیش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ اسماء اور صفات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے تو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا اسماء اور صفات کے حوالے سے بہت ضروری ہیں. اور یہ جو قواعد ہیں جو ائمہ اہل سنہ نے اپنی کتب کے اندر بھی تفصیل ذکر فرمائے, تو اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم اور اس کے قواعد اور کلیات پر عرب کے بہت بڑے عالم شیخ محمد صالح الحسینین رحمہ اللہ نے پوری اس پر کتاب ایک مرتب کی ہے, القواعد المطلع فی صفات اللہ و اسماء الحسنی. تو اللہ وحدہ لا شریک کی صفات اور اس کے اچھے سب سے اچھے اور بہتر جو نام ہیں ان کے مطلب مثالی قواعد شیخ صالح الحسینی نے ذکر فرمائے. تو چند ایک چیزیں اس کے حوالے سے آپ اپنی ذہنوں میں بٹھا لیں. اللہ کے اسماء اور صفات کے متعلق پہلا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جو قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ کے جو اسماء اور صفات وارد ہوئے ہم ان کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو باقی رکھیں, اور اپنی طرف سے اسماء اور صفات میں کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر پیدا کرنے کی ضرورت نہ کریں, کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی فصیح زبان کے اندر قرآن حکیم کو نازل فرمایا. سب سے فصیح اور بلیغ زبان عربی ہے, عربی سے پڑھ کر کوئی زبان فصاحت اور بلاغت والی نہیں ہے. حتیٰ کہ اس وقت دنیا کے اندر جو تقریباً عرب ممالک میں بھی گاروں میں تو ہے ہی, سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو انگریزی ہے, انگریزی زبان کے اندر بھی اتنی فصاحت اور بلاغت موجود نہیں ہے جتنی فصاحت اور بلاغت اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں رکھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے دار السلام نے جب اس کو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کروایا تو کتاب مکمل ہوئی تو پھر لاہور کے اندر اس کی باقاعدہ دار السلام کی طرف سے تقریب ہوئی. اس تقریب میں مجھے بھی شرکت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم پر کیا. تو ڈاکٹر محمود غازی جو اس وقت وفاقی مذہبی امور کے وزیر تھے تو ان کو بھی بلایا گیا. تو انہوں نے اپنے درس میں یہ بات کہی کہ ہم نے کافی سال قبل بڑے بڑے انگریزی زبان کے ماہرین کی ایک میٹنگ بلا کر اللہ کے قرآن کو اور اس کی تفسیر کو انگریزی زبان میں منتقل کرنے کا پروگرام بنایا, لیکن اللہ کے مقدس کلام میں کتنے ہی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ انگریزی زبان میں اس کا کوئی نعم البدل ملتا ہی نہیں. تو قرآن حکیم ایک ایسی زبان ہے, اگر کسی چیز کو چیز ایک ہے تو اس کی صفات مختلف ہیں, تو اللہ وحدہ لا شریک مختلف صفات کے پیش نظر اس کے لیے الفاظ مختلف لاتا ہے. مثال کے طور پر لفظ بادل ہے, ابھی جو بادل لفظ ہے نا اس کے لیے قرآن میں صحاب کا لفظ بھی ہے, سیدن کا لفظ بھی ہے, مسنن کا لفظ بھی ہے, عارضن بھی ہے اور مؤثراتن بھی ہے, الفاظ مختلف ہیں. اردو کا ترجمہ سب کا بادل کا ہے, انگریزی والے بھی ترجمہ اس کا بادل ہی کرتے, لیکن یہ صفات کے اعتبار سے سارے الفاظ مختلف. اگر ایسا بادل ہو جس کے اندر گرج اور چمک ہو کڑکی ہوئی تجلیاں ہو قرآن اس کو طیب ان سے تعبیر کرتا ہے. اگر ایسا بادل ہے جس کے اندر سفیدی ہو قرآن اس کو مظلم سے تعبیر کرتا ہے. اور اگر ایسا بادل ہے جو پانی سے لگا ہوا ہے جیسے پانی اس سے نچڑ رہا ہوتا ہے اس کو موشرات سے تعبیر کرتا ہے. عارض ان سے بھی اس کو تعبیر کر دے بارش پر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن اتنا فصیح اور صریح ہے کہ اس کا عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے کئی الفاظ کے مجموعے ملا کر اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے. مفہوم اور اس کی تفسیر تو ہو سکتی ہے لیکن منوان ٹھیک ٹھیک وہی ترجمہ ہو کوئی اور زبان کا لفظ پر دلالت کرتا ہے. بہت سارے الفاظ قرآن کہتے ہیں کہ انگریزی زبان سے اس کا مقابلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اتنی فصیح اور بلیغ زبان میں قرآن حکیم نازل فرمایا تو اس قرآن کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث میں آپ کے جو اسماء اور صفات وارد ہوں تو اس کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو باقی رکھا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہ کیا جائے. کیونکہ ظاہری معنی کو تبدیل کرنا پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر علم کے بغیر بات سونپ دینے سوچنے کے مترادف ہوگا جو کہ بالکل شرع حرام ہے. اللہ کے اوپر ایسی بات کرنا جو اللہ نے کہی نہ ہو, ظاہری معنی کسی کا ہے وہ نچھوڑ کر غیر ظاہری معنی کی طرف بلا وجہ چلے جائے اس کی مراد اللہ نے یہ لی ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر علم کے بغیر بات لگانا ہے. اللہ قرآن حکیم میں سورۃ آراف کی 33 نمبر آیت میں فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیں لما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. یہ فواحشات اور فحش باتیں جو علانیہ یا چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام بنایا ہے. والاثم اور گناہ کو بھی, والبغی اور بغاوت کو بغیر الحق, بغی ظلم بغاوت نہ حق بغاوت کو. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور اللہ کے ساتھ تم شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی, یہ بھی حرام ہے. اور وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کہہ دو جو تم نہیں جانتے, یہ بھی حرام ہے. یا اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطن ظلم اور شرک باللہ جو ہے عرض کرے گے بات فرمایا بان سکور اللہ مالا تعالیٰ بود, اللہ پر ایسی بات تم لگا دو جو اللہ نے کہی نہیں ہے تو یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے قرآن کے اندر اللہ کی صفات کے جو یہ جو آیات وارد ہوئی ہیں جو ان کا ظاہری معنی اس کو لیا جائے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی توجیہ ہم نہیں کریں. مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 اللہ مالک الملک نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں ینفق کیف یشاء جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا. اب اس آیت کریمہ سے ظاہراً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے دو حقیقی ہاتھ ہیں. کیونکہ فرمایا یداہ مبسوطتان, ید کا تثنیہ یدا نہیں ہے, نون یا اضافت کی وجہ سے گرا ہے, یداہ اس کے دونوں ہاتھ. اب قرآن کے ظاہری الفاظ سے اللہ کے ہاتھوں کا ثبوت ملتا ہے, ہم اس کی ظاہری دلالت باقی رکھیں گے, اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی اور مفہوم بیان نہیں کرے. جس طرح بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت ہے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو اس کا ظاہری معنی ہے ہاتھ, اس سے نکال کر ایک ایسے معنی کی طرف عدول کیا ہے جو اس کا ظاہری معنی نہیں ہے. تو یہ معنی نکالنا یہ بالکل ناجائز ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا قول اختیار کرنا ہے جو علم کے بغیر ہے اور سفارت ہے یہ. اس لیے جو ظاہری دلالت ہے اس آیت کریمہ کی اس کو اسی طرح برقرار رکھتے ہیں. بھی اللہ تعالیٰ کی اور صفات کا قرآن میں ذکر ہے, ساکھ پنڈلی کا ذکر قرآن میں ہے اور آئین آنکھوں کا ذکر قرآن میں ہے, تو ہم ان الفاظ کی ان صفات کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو باقی رکھیں گے اور بلا وجہ ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف عدول کرنا اس کو پسند نہیں کریں گے نہ جائز سکتے. ایک پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو بالکل باقی رکھا جائے گا, اس کی بلا وجہ کوئی توجیہ اور تعبیر نہیں کی جائے گی. دوسرا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جتنے اسماء ہیں وہ سب حسنا ہر درجہ کے اچھے اور سب سے بہتر اور پیارے نام ہیں. جیسے اللہ وحدہ لا شریک خود فرماتا ہے وللہ الاسماء الحسنا فادعوا بها, اللہ ہی کے جو اسماء ہیں یہ سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ عمدہ ہیں, تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو اور پکارو. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اپنے اندر ہر نام غایت درجہ اچھا اور اپنے اندر ایک مکمل صفت کو سموئے ہوئے ہے اور اس کی کسی صفت میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں قرآن کا پڑھتے ہیں تو ابتدا میں ہی لفظ اللہ کے بعد الرحمن ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الرحمن اللہ کے سب سے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ نام اپنے اندر رحمت کی صفت جو ہے اس کو سموئے ہوئے ہیں. تو رحمت کی صفت میں اللہ کے ہاں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. اللہ کا جو اسم قرآن میں وارد ہوا تو وہ اسم ایک تو سب سے زیادہ اچھا اور پیارا ہے اور دوسری بات وہ اپنے اندر مکمل ایک صفت سموئے ہوئے ہے. جسے رحمان کا لفظ ہے یہ اچھے اچھے ناموں میں سے سب سے ایک عمدہ نام ہے, لیکن اور اسی طرح یہ اپنے اندر صفت رحمت کو لیے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح اس مثال سے علماء کا مقصود یہ بات سمجھانا ہے کہ مثلا ولی اور ان کے اولاد ہے تو قرآن کی آیت میں سے میں نے آپ کو سورۃ طٰہٰ کی 10 نمبر آیت کریمہ اس بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے رآ نارن فقال لأہلہم قصوا, فقال لأہلہم اپنے اہل سے کہا بیوی سے کہا ام قصوا تم ٹھہر جاؤ. اب ام قصوا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, ام کو سی نہیں فرمایا چونکہ لفظ اہل کی رعایت کے مذکر کے صیغے مستعمل ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو سورہ ہود کی 73 نمبر آیت بھی بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہلیہ محترمہ کو جب بیٹے کی وہاں بشارت دی گئی تو انہیں تعجب کیا کہ بڑا بڑھاپے میں بیٹا کہاں سے آئے گا, تو قالو جب بیوی نے تعجب کیا تو فرشتوں نے کہا آتا جبین من امر اللہ, اللہ کے امر سے تم تعجب کرتی ہو, تاجبین بعد مونس حضر کا سی ہے لیکن آگے کیا فرمایا رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, کہ گھر والے تمہارے پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو. پہلے عطا جدید ہونے سے اور اسی طرح آگے علیکم وہی کم آزاد اوپر کم تھا اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا مزید واقعہ سورت نمل کی 7 نمبر آیت اور سورت قصص کی 29 نمبر آیت میں بھی ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست, آیات میں اللہ تعالیٰ نے لفظ اہل کی رعایت کرتے مذکر کا صیغہ بولے ہیں لیکن خطاب یہاں پر مونس کو ہے, واحد مونس عورت کو ہے. تو ایک بات میں نے یہ بتائی تھی کہ شیعہ حضرات اس مقام کو لے کر قرآن پر لے کر جو انہوں نے معصومیت کا آئمہ کا عقیدہ بنایا وہ یہاں سے نہیں نکلتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ تھے ان کے بارے میں سورۃ انفال کے اندر فرمایا 11 نمبر آیت کریمہ سورۃ انفال اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اوپر امن کے لیے اون کو اتار رہا تھا بھائی اور آسمان سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ پانی برسا رہا تھا. پھر آگے 4 باتیں, یہاں تو آیا تم سے
پلیدی دور کر دے، سنت عذاب دے اور تمہاری کا تطہیر کر دے، جان یہ بات ہے یہ تہرا کون بھائی تاکہ وہ تمہاری تطہیر کرے، یہ زبان کو رجی کا شیطان، شیطان کی پلیدی تم سے دور کرے، جیسے یہاں فرمایا یہ زبان کو رج سا، پھر دو باتیں زائد فرما دی، جو یہاں سورت آزاد میں نہیں ولیر بتا لا کلو بے کم، تمہارے دل مضبوط کر دے، دلوں پر صبر کی پٹی باندھ دے، یہ سب دل اقدام اور اس کے ذریعے تمہیں ثابت قدمی فرمائے. اب پیچھے سورت آزاد کی 33 نمبر آیت میں رجس کی دوری اور تطہیر دو چیزیں آئیں تو معصومیت کا عقیدہ بنا لیا. یہاں جو بدری صحابہ تھے 313 کے لگ بھگ، ان کے مطلب تطہیر بھی ہے، رجوع شیطان کی دوری بھی ہے، ارباط قلوب بھی ہے اور تثبیت اقدام بھی ہے. چار ایسے بیان ہوئے تو یہ تو پھر ڈبل معصوم اور خدا ہونا چاہیے، لیکن کیا مجال ہے کہ شیعہ حضرات ان کو معصوم تو دور کی بات ہے الحاظت اللہ، مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے عقیدے میں شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ الحاظت اللہ مرتد ہو گئے تھے، سوائے سلمان فارسی ابو ذر اور مقداد کو رسمت کے. تو بہرحال یہ لفظ اہل کی بات میں نے بات ذکر کی. اس کے بعد آگے ہے تو یہ عقیدہ فرقہ ناجیہ کا ہے جن کی مدد کی گئی ہے قیامت کے قائم ہونے تک، اور یہی اہل سنت والجماعت ہیں. تو اس ضمن میں نے آپ کے سامنے کچھ ایک تو احادیث بیان کی تھی کہ فرقہ ناجیہ جو ہے وہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورہ یا منصورین علی الحق، مخت الفاظ یہ بھی صحیح مسلم میں کتاب الامارہ کے اندر اب 1920 نمبر پر سنن ابی داود میں 4252 نمبر پر اور ترمذی میں 2176 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طرح یہ حدیث سنن نسائی کتاب الخیل کی پہلی حدیث بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے. بہت سارے علماء حدیث نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ فرقہ ناجیہ کا وصف بیان کیا کہ وہ حق کے اوپر مدد کیے گئے ہوں گے، اور لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، حتی یاتی امر اللہ، یا تک اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا. تو فرقہ ناجیہ کی تفسیر تقریباً تمام آئمہ حدیث نے اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث سے کی ہے. ترمذی شریف میں بھی اس حدیث کے ساتھ امام علی بن مدینی کا قول موجود ہے کہ وہ اصحاب الحدیث ہیں. امام شافی کا قول ہے جو امام بیہقی کی کتاب ہے مسلک الاحتجاج، اس کے اندر امام شافی کا قول موجود ہے. اسی طرح خطیب بغدادی کی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں امام احمد بن سنان واسطی اور دیگر کئی ایک آئمہ حدیث کا قول موجود ہے کہ فرقہ ناجیہ سے مراد اصحاب الحدیث اہل الحدیث ہیں. تو پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اہل سنہ والجماعہ اصحاب اعتقاد کا لفظ اصل میں عربی زبان میں جو لفظ بولتے ہیں عقد الحبل، اس نے رسی کو عقد لگا دی، گرا لگا دی، تو گرا لگانے سے یہ لفظ لیا گیا ہے. تو سمستو ملا فی التصمیم والاعتقاد الجازم، پھر پختہ عقیدے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. تو اعتقاد اصل میں دل کی پختگی کا نام ہے، کہ جو بات انسان دل کے مصمم ارادے کے ساتھ پکی گرا لگا کر مانتا ہے اس کو اعتقاد سے تعبیر کرتے ہیں. اور اصطلاحی طور پر ایمان، میں نے بتایا تھا کہ ایمان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے. بعض لوگ ایک چیز کا نام ایمان رکھتے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جن کے نزدیک دل کی تصدیق کا نام صرف ایمان ہے، ایک فرقہ وہ ہے جن کے نزدیک زبان کے اقرار کا نام صرف ایمان ہے، ایک فرقہ وہ ہے جن کے نزدیک ایمان مرکب ہے لیکن مرکب سنائی، اس کا مطلب دو چیزوں کا مرکب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہمارے معاشرے میں جتنے اناف یہاں موجود ہیں ان کا یہ ایمان مرکب سنائی ہے، کیونکہ ہم ان کے چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابوں سے لے کر بڑی کتابوں میں دیکھتے ہیں انہوں نے ایمان کی دو صفتیں بنائی ہوئی ہیں، ایک کو وہ ایمان مجمل کہتے ہیں اور ایک کو ایمان مفصل کہتے ہیں. ایمان مجمل ان کے نزدیک یہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ہے۔ کس طرح ایمان لایا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار کر کے اور دل کے ساتھ تصدیق کر کے۔ یہ جو ایمان مجمل بنایا ہوا ہے، یہ اصل میں مرجیہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ مرجیہ جو لفظ ہے یہ ارجاء سے نکلا ہے۔ ارجاء کا معنی ہوتا ہے ڈھیل دینا، تاخیر کر دینا، پیچھے ہٹا دینا۔ لوگ عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں، اس لیے ان کو مرجیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باقی تیسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے، ایمان مرکب ہے لیکن ثلاثی، مرکب ثلاثی، تین چیزوں کا مرکب، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس اقرار و تصدیق والی چیز پر عمل کرے۔ تو یہ تین چیزیں ہوں تو ایمان بنتا ہے۔ یہ عقیدہ اصحاب الحدیث کا، اہل السنہ والجماعہ کا، اور معتزلہ کا، اور خوارج کا ہے۔ خارجیوں کے نزدیک بھی ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے، معتزلیوں کے نزدیک بھی ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے، اصحاب الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کے نزدیک بھی ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے۔ لیکن ان تینوں مکاتب فکر کے نزدیک اس کے رزلٹ اور نتیجے میں فرق ہے۔ مرکب تین چیزوں کے مانتے ہیں لیکن رزلٹ اور نتیجے کا فرق ہے۔ معتزلہ کے نزدیک اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، لیکن عمل نہ کرے، تو اس کا رزلٹ کہتے ہیں وہ منزلتن بین المنزلتین، دو ٹھکانوں کے درمیان اس کا ٹھکانہ، یعنی جنت اور جہنم دو منزلیں ہیں، اور ان کے درمیان انہوں نے ایک منزل بنا دی۔ جو عمل نہیں کرتے، اقرار اور تصدیق کرتے ہیں، وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے۔ یہ ان کے نزدیک رزلٹ ہے، منزلتن بین المنزلتین۔ اور خوارج کے نزدیک جو شخص عمل نہیں کرتا، وہ ابدی جہنمی اور مخلد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے۔ اس لیے خارجی فرقہ جو ہے، جب کسی کو عمل میں خراب دیکھتا ہے تو اس کے اوپر فوراً کفر کا فتویٰ لگا کر، کافر بنا کر اس کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یہ تکفیر کا فتنہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ جبکہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک جو عمل ہے نا، یہ ایمان کے صحیح ہونے کی شرط نہیں، ایمان کے کمال کی شرط ہے۔ یعنی جیسے جیسے عمل بڑھتا جاتا ہے، اہل حدیث اہل سنہ کے نزدیک اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اگر عمل میں کمی آئے تو ایمان ختم نہیں ہوتا، ایمان ناقص ہو جاتا ہے، لیکن رہتا مومن ہی ہے۔ الا یہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے وہ کافر ہو جاتا ہے، جس طرح جو ہے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شروع کر، سجدہ لغیر اللہ کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جائے گا، اور شرک کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی عقائدی امور سے متعلقہ جو اعمال ہیں، تو لیکن عام اعمال جو ہیں جو شرک اور کفر سری کے علاوہ ہیں، جو کبیرہ گناہ بنتے ہیں، تو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، ناقص الایمان ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوا، الا یہ کہ اس سے کوئی سری کفر یا سری شرک والا فعل صادر ہو جائے، تو پھر وہ شخص جو ہے نا وہ ایمان سے خارج ہو۔ اور ایمان کے لیے تین چیزوں کا جو مجموعہ ہے، اس کی مثال میں نے بھائیوں کے سامنے پیش کی تھی نماز کی، کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ایمان سے تعبیر کی ہے۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ پہلا ہی صفحہ ہے. نبی علیہ السلام سے سوال ہوا جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو جو لوگ قبلہ اول کی طرف پڑھتے رہے ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اب تو قبلہ بدل گیا. تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ وما کان اللہ لیزیع ایمانکم, اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. یا نماز کو ایمان سے تعبیر کیا. اس لیے امام نووی نے تو شرح صحیح مسلم میں اجماع امت نقل کی, اس پر تمام ائمہ کا اکٹھ ہے کہ یہاں صلات سے مراد نماز سے مراد یہ جو ہے نا ایمان سے مراد نماز ہے یا ایمان سے. تو نماز تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نیت کرتے ہیں وہ فعل القلب ہے, دل کا عمل ہے. زبان سے تسبیحات پڑھتے ہیں, تکبیرات کہتے ہیں, قرآن کی قراءت کرتے ہیں, یہ اقرار ہے. اور سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود کبھی قیام میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں, کبھی تشہد میں بیٹھا ہے, تو یہ اس پورے اعضاء جو ہیں وہ عمل میں شریک ہیں. تو ایمان کی بہترین مثال کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ اور مرکب ہے, نماز ہے. پھر اس کے بعد میرے بھائیو آگے پھر اسی عقیدے کی تفصیل آئی ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ صفحہ نمبر 15 ہے آپ کا, وہو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان ایمان بالقدر خیرہ وشرہ. کہ ایمان اللہ تعالی کے اوپر. اس زمن میں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان چار چیزوں کو شامل ہے. ایک تو اللہ کی ہستی پر ایمان رکھنا, اللہ ہے, اللہ کا وجود ہے, وہ واجب الوجود ہے, اپنا وجود خود قائم رکھے ہوئے ہے اور اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں. واجب الوجود جو کسی کے محتاج ہوتے ہیں ممکن الوجود ان کو فلسفی یا متکلمین لوگ کہتے ہیں. تو ایک تو ایمان باللہ اس چیز کو شامل ہے کہ اللہ کی ہستی اور اس کے وجود پر ایمان لانا. دوسرا ایمان اللہ تعالی کی ربوبیت پر, تیسرا ایمان اللہ کی الوہیت پر, اور چوتھا حصہ ایمان کا اللہ تعالی کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا. تو یہ جو ایمان باللہ یہ چار چیزوں کو شامل ہے. پھر میں نے اس زمن میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ایمان باللہ ہے اس کے ثبوت کے چار طریقے ہیں. عقل سے بھی یہ ثابت ہے, حس سے بھی یہ ثابت, حواس سے بھی ثابت ہے, فطرت سے بھی ثابت ہے اور شریعت سے بھی ثابت ہے. عقل دیکھو نا, دنیا میں چند ایک مثالیں دی تھی بس اختصار سے کہ انسان دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھتا ہے نا تو عقل ہی مانتے کہ خود بخود وجود میں آ گیا. مثال کے طور پر طیارہ ہے, ٹیکنالوجی جدید جتنی ہے, میزائل سسٹم ہے, یہ پنکھے ہیں, یہ کمپیوٹر ہیں, یہ داریہ بھی مانے گا کہ خود بخود بن گئے. عقل کہتی ہے کہ ان کا کوئی سانے ہے, موچھد ہے. اگر تمہارے ٹینک, توپے, میزائل, اینٹی ایئر کرافٹ, گنے ہیں اور جتنے گائیڈڈ میزائل وغیرہ جو کچھ بھی ہے, یہ انسان کے بغیر ماننے کو تمہاری عقل تیار نہیں ہوتی کہ کسی اپنے آپ بن گئے ہوں. تو اس طرح یہ ستارے اور فلکیات کا, آسمان زمین کا, کائنات کا نظام, یہ کوئی بھی مانتا نہیں ہے. عقل کہتی ہے خود بخود نہیں, ان کا کوئی بنانے والا ہے. عقل کے لحاظ سے بھی ثابت ہے. پھر میں نے کوئی مثالیں بھی دی تھی. حواس کے ذریعے بھی ثابت ہے, کس طرح محسوس کرتا ہے انسان. میں نے مثال دی تھی, دعا مانگی اللہ سے, یا اللہ بارش برسا دے, اور دعا قبول ہی فوراً بارش شروع ہو گئی. جس طرح نبی علیہ السلام کی میں نے بخاری کتاب الاستسقاء سے حدیث پیش کی تھی. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے جس کو پکارا گیا, اس نے پکار قبول کر کے فوراً عطا کر دی. تو محسوسات سے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود معلوم ہوتا ہے. اور فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ رکھا ہے, یہ فطرت اپنی کے اعتبار سے اللہ کی توحید کو پہچانتا ہے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ عمر بن نفیل صحیح بخاری میں جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کو جب شرک میں پھنسا ہوا دیکھتے نا تو بکریاں چھترے ذبح کرتے ہیں مخلوق کے نام پر. وہ کہتے تھے یہ بکری اللہ نے پیدا کی ہے, اس بکری کو چارہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو کیف تذبح ہونا لگا اللہ, مالک وہ ہے, پیدا اس نے کی ہے, تو اس کے نام کو چھوڑ کر اوروں کے نام پر کیسے ذبح کرتے ہو؟ انسان اپنی فطرت میں بھی اس کو پہچانتا ہے. اگر خود غور کرے اپنے اندر, یفی انفسکم افلا تتفکرون, تو اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے کہ انسان خود بخود بن گیا؟ غور کرے یہ زبان عطا کی، اس پورے آزاد جتنے جسم میں موجود ہیں، کس آخر کو ہستی ہے عطا کرنے والی؟ شریعت سے اس لیے ثابت ہے، اللہ نے انبیاء اور رسل جتنے بھیجے ہیں انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اس کے دلہ قرآن کے اندر بہت ساری جگہ پر ہے. پھر ملائکہ کا لفظ ہے، ملائکہ یہ ملک ان کی جمع ہے، یہ آپ کے صفحہ 15 پر لکھا ہے، بل ملائکہ تو جمع و ملک، یہ ملک ان کی جمع ہے، تو اصل اس کا نظر ملک ان تھا. تو ملک کا معنی فرشتہ ہے، اور ملائکہ اس کی جمع ہے فرشتے، تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہے نوری. صحیح مسلم کی میں نے حدیث عرض کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، یہ نوری مخلوق. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس طرح یہاں ہی آپ کے ٹیکسٹ میں لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اور دن اور رات کے وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ فرشتوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور نبی پاک نے اپنی سنت میں جو صفات بیان کی ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں. تو بڑے بڑے فرشتوں میں سے 4 مشہور فرشتے ہیں، ایک ملک الموت، میکائیل، اسرافیل اور جبریل، ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کئی ایک کام لگائے ہوئے ہیں، تو ہر فرشتہ جس جس ڈیوٹی پر ہے اس کو سر انجام دیتا ہے. کتب یہ کتاب کی جمع ہے، اور کتب ان سے یہ لفظ بنایا گیا، کتب ان کا معنی جمع کرنا اور اکٹھا کرنا ہے. تو کتب سے یہاں پر مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، اور اس میں نازل شدہ کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، داود علیہ السلام کی زبور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی کتاب قرآن حکیم، یہ موجود ہیں. اور قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور سابقہ کتابوں پر اللہ نے اس کو نگران بنایا ہے. تو قرآن کے سوا باقی کتب پر اجمالی ایمان ہے، اور قرآن پاک کے اوپر تفصیلی ایمان، اور اس پر عمل بھی کرنا، جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے، اور یہ پورا قرآن کا جو نظم ہے اور جو عبارات ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ خود کلام فرمایا ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کیا، کلام کرنا اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. کا تذکرہ ہے، یہ رسول کی جمع ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کتنے ہی رسول اور پیغمبر بھیجے، جن کی مہربانی، ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں فرمائی. نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث میں 1,24,000 جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ کوئی تعداد کسی صحیح حدیث میں مروی نہیں. جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، سب پر اجمالی طور پر ایمان ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 164 جی آپ کے صفحہ 16 پر، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسول ایسے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ پر ان کا قصہ بیان کر دیا ہے، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا قصہ آپ پر بیان نہیں کیا. 25 پیغمبروں کا تذکرہ نام لے کر اللہ کے قرآن میں موجود ہے. تو ہم سب ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو جو ڈیوٹیاں دی انہوں نے ان کو مکمل طور پر نبھایا ہے، اور ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی اطاعت اور اتباع ہمارے اوپر فرض ہے. آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اس کے بعد والبعث بعد الموت، یہاں پر یہ عقیدہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے قیامت والے دن نکال لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر بھی خیر کرے گا نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر شر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والا جو شخص ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد تقدیر، تقدیر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی علم کا نام ہے۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کی تقدیر مقرر فرمائی ہے۔ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرنا اور الجھنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو اجمالی چھ ان ارکان کا بیان ہے جو امام ابن تیمیہ نے یا عقیدہ کی بحث میں ذکر فرمائے ہیں، اور انہی چھ کا بیان حدیث جبریل کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جی وہ آگے صفحہ 18 پر جو ہے نا، وہ من الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ العزیز، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں اپنی کتاب عزیز میں بیان کیا ہے، اور جو صفات اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ کس طرح ایمان لانا ہے؟ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکیف ولا تمثیل۔ ایمان لانا چار لفظ ہیں، تحریف، تعطیل، تکیف اور تمثیل کے بغیر۔ یہاں پر ایک میں نے بات کی تھی، کتاب، کتاب کا لفظ قرآن پر بھی بولا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں نے، حدیث اسیف جس کو کہتے ہیں، مزدور والی حدیث، وہ بیان کی تھی۔ اب یہاں پر چار باتیں سمجھنے والی ہیں۔ تحریف کیا ہوتا ہے؟ تو آپ اپنے اسی صفحہ نمبر 18 کو دیکھیں، یہاں سے یہ تحریف کا معنی عرض کرتا ہوں جو یہاں لکھا ہے۔ کہتے ہیں تحریف فی الاصل ماخوذ من قولہم حرفت الشیعہ عن وجہ حرفن۔ جب عربی میں عرب لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، حرفت الشیعہ عن وجہ حرفا، میں نے فلاں چیز کو اس کے چہرے سے، اس کی اصل حیات سے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ تو یہاں سے لفظ تحریف نکلا ہے۔ آگے اس طرح کہتے ہیں، اذا عملتا ہوا غیرتا ہوا، جب تو اس کو ایک طرف ہٹا دے، مائل ایک طرف کر دے اور اس کو تبدیل کر دے۔ تو تحریف جو ہے نا، ہر رافع میں را پر جو شد ہے، یہ مبالغے کے لیے کہ خوب تبدیلی کر دینا۔ آگے لکھا ہے، وہ تحریف الکلام امالته عن المعنى المتبادر منه الى معنى آخر۔ امالته، کلام کو مائل کرنا، ہٹانا، عن المعنى، اس معنی سے، المتبادر منه، جو لفظوں سے سمجھا جا رہا ہو، لفظوں سے جو جلدی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، تو وہ معنی ہٹا کر کلام کو الى معنى آخر، دوسرے معنی کی طرف لے جانا، لا يدل علی لفظ، جس پر لفظ دلالت نہیں کرتا۔ یعنی عربی کسی لفظ کا جو معروف اور مشہور، متبادر، سمجھنے میں آنے والا، جلدی جو ہے سمجھ میں آنے والا معنی ہے، اس کو ہٹا کر ایک ایسے معنی کی طرف کلام کو پھیر دینا، لفظ جس معنی پر دلالت، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ الفاظ کو اس کا اصل معنی چھوڑ کر باطل معنی پہنا دینا، یہ تعریف۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تحریف لفظی اور ایک تحریف مانوی۔ لفظی ہوتی ہے، لفظ ہی آپ بدل دیں، آگے پیچھے کر دیں۔ مانوی یہ ہے کہ اس کی اصل مراد جو ہے، اصل ترجمہ اس کا چھوڑ کر غیر معروف اور نجائز قسم کا معنی کر دینا، یہ تحریف ہے۔ اور تعطیل، یہ کہتے ہیں یہ عطل سے، لفظ عطل، عین طا لہم سے لفظ تعطیل بنایا ہے۔ عطل کا معنی والخلو والفراغ والترک، خلو، خالی ہونا، فارغ ہونا اور چھوڑ دینا۔ اسی میں سے اللہ نے قرآن میں سورۃ حج کی 45 نمبر آیت میں فرمایا، وبئر معطلۃ، یا معطلہ سے وہ کنویں ہیں جو انہوں نے بیکار چھوڑ دی اور ان سے پانی نہیں نکالتے تھے، ترکوا وردھا، جن کنویں پر آنا جانا ہی ترک کر دیا، وبئر معطلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
تعریف کا ہو گیا کہ کلام کو تو مانتا ہے لفظوں کو لیکن لفظوں کی اصل مراد چھوڑ کر باطل مراد لیتا ہے، اور تعطیل میں ہے کہ بالکل ہی وہ صفات کا انکار ہی کر دیتا ہے کہ صفت ہے ہی کوئی نہیں. تو کہنے والے مراد بھی ہنا نفی صفات الہیہ و انکار و قیام ہا بذات ہی تعالی. تعطیل سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو صفات قائم ہیں ان کا انکار کرنا ہے. تعریف میں یہ ہے کہ انکار نہیں کر رہا، لفظوں کا معنی اور مفہوم چینج اور تبدیل کر رہا ہے. یہ تعریف اور تعطیل میں فرق ہے. اور اگلا لفظ ہے تیسرا اس میں تکشیف. تکشیف کا معنی ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا. اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی عربی میں جب کسی شخص کی کیفیت حالت حیت معلوم کرنے تو لفظ کیفا استعمال کرتے ہیں. یا ملاقات کا تو پوچھتے نہیں کیفا حالوں کا، تیرے حال کی کیفیت کیا ہے. تو تکشیف کا معنی کیفیت بیان کرنا. اور تمثیل، تمثیل کا معنی ہوتا ہے کسی دوسری ہستی کے ساتھ مشابہ قرار دینا. تب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا ان کو ان کے معلوم معنی سے نکال کر نجائز معنی پہ نہیں پہناتے، یہ تعریف اہل سنت تعریف کے قائل نہیں ہیں. اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں. ان صفات کو اللہ تعالیٰ سے بالکل الگ کر دینا اور انکار کر دینا یہ تعطیل ہے، اہل سنت تعطیل کے بھی قائل نہیں ہیں. اور ان جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ان کا جو معنی اور ظاہری مفہوم ہے اس پر ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں الجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیفیات کیسی ہیں. جس طرح میں نے مثال دی مثلا لفظ ید ہے، اب یہ اللہ کی صفت ہے، ید کا ظاہری معنی ہے ہاتھ، اب یہ ظاہری معنی ظاہری دلالت علیہ سننا باقی رکھتے لیکن تحریف نہیں کرتے کہ ہاتھ جو ہے نا وہ چھوڑ کر مراد قوت لے لیں، ہاتھ کا انکار کر دیں، نہ ہی جو ہے نا وہ یہ کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، تعطیل بھی نہیں کرتے، اور اس طرح یہ کیفیت بھی نہیں بیان کرتے وہ ہاتھ کیسا ہے، نہ کسی سے مشابہ مانتے ہیں کہ جسمیت لازم آئے کہ فلاں انسان کی طرح ہے یا فلاں جو ہے یعوذ باللہ جانور کی طرح ہے، تو اس کی مثال بھی کسی سے پیش نہیں کرتے. تو اہل سنت اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ چاروں چیزیں مد نظر رکھتے ہیں، نہ ان کے معنی بدلتے ہیں تعریف نہیں کرتے، نہ صفات کا انکار بھی نہیں کرتے کہ تعطیل کا شکار ہوں، نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں کیفیت معلوم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم جو ہے اس کو کسی کے ساتھ مشابہ مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے مشابہ اور مثل کوئی نہیں ہے. اور اس ضلع میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول بھی میں نے پیش کیا تھا، وہ کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم وکیفہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ. استواء معلوم ہے اور اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا بدعت ہے. تو اہل سنت جو ظاہر ایمان ہے اس پر مفہوم رکھتے ہیں. مثلا استواء ہے نا، استواء کے بعد صلہ علا آ جائے عین لام اور یا علا، تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، مرتفع ہونا، اونچا ہونا، اللہ تعالیٰ کو علو اور بلندی حاصل ہے. اب کئی لوگوں نے اس کا معنی بدلا، تعریف کی استواء کا معنی کیا استیلا، غلبہ پانا، کہ اللہ عرش پر مستوی ہونے کا معنی اللہ عرش پر قابض ہے، غلبہ اس کو، یہ تحریف ہے. کیونکہ استواء کا صلہ علا آئے تو عربی میں معنی استیلا نہیں ہوتا، یہ تحریف ہے. اور ہم انکار بھی نہیں اس کا کرتے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، کہ تعطیل لازم آئے، اور ہمیں اس کیفیت کا علم نہیں اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، یہ کیفیت سے بھی پاک مانتے ہیں. اور ہمیں جو ہے نا یہ تشبیہ بھی نہیں دیتے اللہ عرش پر کس طرح مستوی ہے، جس طرح کوئی بندہ مثلا کہہ دے یہ کرسی پر میں بیٹھوں ایسے ہو، ایسے بھی نہیں کہتے. اللہ وحدہ لا شریک ان سے پاک ہے، کیونکہ اہل سنت کا دستور کیا ہے، آگے صفحہ 19 پر ہے، بل یؤمنون بان اللہ لیس کمثلہ شیء. اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اہل سنت کا ایک دستور بیان ہو گیا. اس آیت میں اللہ نے نفی اور اثبات دو چیزیں اکٹھی کی ہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، یہ نفی کر دی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تشبیہ ہے ہی نہیں، تو یہ نفی ہے. اور وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھ اس کی دو صفتوں کا اس بات بھی ہے. تو جن چیزوں کی کتاب اور سنت نے نفی کی اہل سنہ ان کی نفی کرتے ہیں, جن کا کتاب و سنت نے اس بات کیا اہل سنہ والجماعت ان کا اس بات کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کی مثل کوئی نہیں, اسی لیے آگے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسہ, اللہ نے جو اپنی صفتیں بیان کی ہم اس کی نفی نہیں کرتے اور نہ ہی کلمات کو ان کی جگہوں سے تبدیل کرتے ہیں, نہ ہی اللہ کے اسماء اس کی آیتوں میں الحاد قد روی اختیار بے دینی بھی اختیار نہیں کرتے, اسی کا بیان ہے. فلا ينف آگے ولا يكيفونا, نہ کیفیت بیان کرتے ہیں, ولا يمثلونا صفات بے صفات خلق ہی, اللہ وحدہ لا شریک کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات کے مشابہ بھی نہیں مانتے. تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے نا پچھلا سبق پورا کیا, وغیرہ ابھی تو میں نے وہ جو آپ بھائیوں کو اسماء صفات کے اندر چند قاعدے بتائے تھے وہ آج نہیں دہرائے جا سکے, وہ پھر کسی اور موقع پر پھر اگلے درس میں ہم یہ جو ٹیکسٹ آگے پڑھنا ہے اصل متن وہ شروع کریں گے. اللہ میں صحیح بات میں عقیدہ توحید سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب. جی بیٹا آپ بتائیں.
شیخ محترم عشیرہ متردیہ اور جہیمیہ کے تعارف دوبارہ بتا دیں.
عشائرہ متردیہ اور جہمیہ, یہ جو میرے بھائیو عشائرہ کا آپ نے پوچھا ہے نا, عشری جو وہ اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں, حقیقت میں اہل سنہ نہیں اہل بدع ہیں, اس لیے کہ عشریوں کے نزدیک تفویض ہے. تفویض کا لغت میں معنی ہے کوئی چیز کسی کو سونپ دینا اور سپرد کر دینا. تو عشری کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں ان کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے اور یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اس قول کو وہ سلف کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ سلف کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اسلاف کے نزدیک ان الفاظ کے معنی تو معلوم ہے, ید کا معنی ہاتھ, عین ان کا معنی آنکھ, وجہ ان کا معنی چہرہ, ساق ان کا معنی پنڈلی, استواء علا کا معنی بلند ہونا. تو اسلاف کے ہاں معنی تو معلوم ہے, لیکن اسلاف کے ہاں جو چیز اللہ کو سپرد کرنی ہے وہ ان کی کیفیت اور حیت ہے. تو عشری جو ہیں وہ صفات کے یہ معنی کو بھی اور اس کی حیت دونوں کو اللہ کی طرف سپرد کر کے اور اس کو اہل سنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ اہل سنہ کے ہاں معنی معلوم ہے لیکن ان کی کیفیت اور حیت نامعلوم ہے. جہمیہ جو ہیں یہ بالکل صفات باری تعالیٰ کے منکر لوگ ہیں, اور ماتریدیہ اور اشریہ تقریباً یہ ایک ہی چیز ملتے جلتے. جی اور کیا بھائی نے؟ اچھا مائک فری ہے بھائی, اور کوئی سوال کرنا ہو؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ شیخ صاحب میری آواز آ رہی ہوگی. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو تعطیل اور معنی کو پھیر دینا یہ سب جو ہے یہ کب رائج ہوا, کس صدی میں یہ اہل فلاسفہ نے انٹروڈیوس کرایا اور ان لوگوں کے نام کیا تھے, اس کی تھوڑی تفصیل بتائیے گا. اور دوسرا سوال یہ تھا اسی سے متعلقہ کہ سنا یہ ہے کہ ابو الحسن اشری جو ہیں انہوں نے اپنے ان عقائد سے رجوع بھی کیا, کتاب الابانہ لکھی اور اس میں رجوع کیا. تو اگر انہوں نے رجوع کیا تو پھر ابھی تک ان عقائد کے جاری رہنے کی کیا وجہ رہ جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ جو ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا تعطیل تحریف وغیرہ یہ کب رائج ہوئے, یہ اصل میں جب بدعی فرقے پیدا ہوئے ہیں نا دوسری صدی ہجری میں, یہ دوسری صدی ہجری میں بدعی فرقے زیادہ پیدا ہوئے ہیں. دوسری صدی ہجری میں جب بدعی فرقے پیدا ہوئے, جہم بن صفوان جو ہیں ان کی طرف منسوب جو ہے نا وہ لوگ جہمیہ کہلائے, ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب ہونے والے ماتریدی کہلائے, ابو الحسن عشری کی طرف منسوب ہونے والے عشری یا عشائرہ کہلائے. تو یہ دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری کی پیداوار ہے. جب سے یہ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے کتاب و سنت کے معنی کو اصل مفاہیم سے الگ کر کے پیش کرنا شروع کیا تو اس وقت پھر یہ اصلاحات بھی وجود میں آ گئی اور ائمہ حدیث نے ان کا رد بھی کیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن احمد ابن حنبل کی کتاب و سنہ, بلکہ امام احمد کی کتاب و سنہ, امام بخاری کے استاد جو ہیں امام حمیدی ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی ان کی السنہ، اور ابن ابی حاتم الرازی جو ہیں ان کی جو ہے نا سننا، ابن ابی عاصم کے سننا، محمد بن نصر المروزی کے سننا، یہ ساری کتب دوسری تیسری صدی ہجری میں مرتب کی گئی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ بدعی فرقے بھی چونکہ اسی وقت پیدا ہوئے جن کی تردید میں یہ کتب مرتب کی گئی ہیں۔ اب یہ جو ایک سوال آیا کہ ابو الحسن اشعری نے سنا اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا اور الابانہ کتاب لکھی، تو پھر یہ عقائد کیوں رائج؟ تو بات یہ ہے کہ اس نے انہوں نے اگر ان کی طرف منسوب الابانہ کتاب چھپی تو ان کا رجوع ہے، لیکن ان کے طرف منسوب یا جن لوگوں نے وہ عقائد اپنا لیے تھے نا انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا، جس طرح آج بھی کتنے لوگ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر ایک قوم کو تیار کرتا ہے، آخر میں آ کر وہ عقیدے سے رجوع کر لیتا ہے، وہ قوم جو اس عقیدے پر ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، گمراہی در گمراہی جب پھیلتی گئی تو پھر یہی صورت ہونی تھی۔ جی
میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، میرا مائک تھوڑا سا خراب ہے۔ سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات قدیم ہے، تو میں نے سنا کہ یہ لفظ قدیم اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے بلکہ لفظ ہونا چاہیے، کہ قدیم میں وہ معنی نہیں ہے جو اول میں آتا ہے، تو ہم یہ لفظ قدیم استعمال کیا ہے شرف صحابی نے، مگر شرف بعد نے غالباً اس کی اول جو ہے نام وائس میں اصل کہہ رہا تھا کہ لفظ قدیم نہیں استعمال کرنا چاہیے، لفظ اول اللہ کی صفات میں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کی آواز آئیے کہ نہیں؟ کبھی کہتے ہیں وائس ہوتی ہے کبھی لفظ اول استعمال کرنے چاہیے قدیم کے بغیر، تو کیا یہ صحیح ہے؟ السلام علیکم۔
یہ بات میرے بھائی آپ کی صحیح ہے، جزاکم اللہ خیرن، کیونکہ اول اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے، تو وہ قدیم اور حادث لوگ، یہ اصل میں فلسفی اصطلاح جو استعمال ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بات صحیح ہے۔ اور کوئی بھائی کا سوال اپنے سبق کے حوالے سے ہے؟ جی تو ہے بھائی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ان معنی کو پھیرنے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ ان کے ہاں اس کا کیا فلسفہ ہے کہ اس کے جو یعنی مرادی معنی لینا وغیرہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بھائی جان، اصل میں ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید کو ہاتھ کے معنوں میں لیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، تو ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ایک محدود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتے ہیں محدود نہیں ہے، اس کی حد مقرر نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح وجن کا مراد لیں تو پھر کہ ایک وجود کا تصور ذہن میں آتا ہے، کہ وجن ایک چہرے کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ بھی ہو چہرہ بھی ہو، وہ اس سے جسمیت وہ کہتے ہیں لازم آتی ہے، تو یہ عقیدہ رکھ کر انہوں نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو آلے توحید بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ سلف صالحین کے نقطہ نظر سے دور ہو گئے، چونکہ ائمہ اسلاف صحابہ تابعین نے ان کے معنی ضرور بتائے ہیں، لیکن ان کو جب انہوں نے کہا کہ تشبیہ نہیں ہے تو پھر وہ جسمیت کیسے لازم آ گئی، کیونکہ یہ فلسفے کی نظر ہو گئے، اور بہت سارے جب لوگوں نے یونان کے خاص طور پر فلسفے کو لیا تو وہ فلسفیانہ آراء کو سامنے رکھ کر وہ ان معنی کو دوسری طرف پھیرنے لگے، گمراہی ان کے اندر داخل ہو گئی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانیں گے، چہرہ مانیں گے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش کے اوپر مستوی ہونا مانیں گے، تو عرش تو مخلوق ہے تو وہ خالق ہے، تو مخلوق بعد میں پیدا ہوئی، خالق پہلے کا ہے، تو یہ فلسفیانہ جب سوچیں بڑھنا شروع ہو گئی نا، تو پھر انہوں نے یہ جو ہے نا ان الفاظ کو ان کے اصل معنی سے پھیرنا شروع کیا۔ اسلاف کا طریقہ اس لیے سالم اور محفوظ ہے کہ اسلاف نے صاف کہہ دیا ہم تشبیہ کے قائل ہی نہیں ہیں، اللہ کا جو لفظ آ گیا اس کے بارے میں اس کو ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں، اپنی طرف سے کوئی معنی اور مفہوم کر کے اسی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ اور تو کوئی نہیں، میں اب ایک گزارش کر لیتا ہوں، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ ٹھیک ہے آئی کہانی ہے. میرے بھائیو آج کا سبق یوں ہی سمجھو یہ پچھلا ہی پڑا ہوا سبق دہرایا ہے, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹیکس جو ہے طلبا نے نکالا اور اس نے انہوں نے کہا متن بھی سامنے رہے تاکہ کل آپ کو کم از کم جس کتاب کا اصل متن ہے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آتا ہو. تو وہ پھر ہم نے اس لیے بہت لمبی تفصیل کرنے کی بجائے پچھلا سبق تھوڑا سا مختصر لفظوں میں دہرا دیا تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں, تاکہ آئندہ جس وقت آپ کا امتحان ہو تو آپ کو جو اصل کتاب ہے اس کے الفاظ اور اس کے اندر سے ہی جناب آپ کا امتحان ہونا ہے. تو اس لیے اچھے طریقے سے اس کو ضبط کریں. باقی پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات اگلے ہفتے میں ہوگی, اور جتنا سبق ہم نے پڑھا آپ اس کو اچھے طریقے سے دہرا لیں. ہاں ایک سوال کر لیں جو ہے, کیا سوال ہے بھائی کا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, میرے پاس یہ سوال کسی نے پی ایم میں بھیجا ہے, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تاویل اور تحریف میں کیا مماثلت ہے اور کیا مخالفت ہے, یعنی ان دونوں اصطلاحات کے اندر کیا مماثلت پائی جاتی ہے اور اس میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قول ہی تعالی. ہاں جی بھائیو, تاویل جو لفظ ہے یہ کئی ایک معنی کے لیے آتا ہے. تو تاویل کا ایک معنی ہے تفسیر, جس طرح امام طبری رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس میں جو قرآن کی آیت درج کرنے کے بعد جب اس کی شرح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تاویل و قول ہی تعالی, اللہ کے اس فرمان کی تشریح تفسیر. تو تاویل کا ایک معنی ہے تفسیر اور تشریح کرنا. تو دوسرا تاویل کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی کلام کو اس کے ظاہری معنی نکال کر کسی دلیل کی بنیاد پر, ظاہری معنی سے نکال کر اس کے باطنی یا دوسرے معنی کی طرف لے جانا کسی دلیل کی بنیاد پر. اگر تو دلیل اس کی کتاب اور سنت ہو کہ ایک لفظ ظاہری ایک معنی میں آ رہا ہے, دوسری جگہ کتاب اور سنت سے معلوم ہوتا ہے یہ معنی اس جگہ پر مراد نہیں ہے, تو دلیل کی بنیاد پر اس کو دوسرے معنی کی طرف پھیر دیں, یہ تاویل ہے. اس کو تاویل صحیح سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور اگر ایسا کسی لفظ کے ظاہری معنی سے نکال کر اس کو کسی ایسے معنی کی طرف پھیر دیں جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو یہ تاویل فاسد ہے, اس کو تاویل اور تحریف بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. تو تاویل ایک جہت سے تحریف سے ملتی ہے اور بعض جہت سے یہ تحریف سے منفرد ہے. تو اگر ظاہری معنی جو کسی آیت اور مفہوم کا ہے وہ اگر مراد اس موقع پر نہ ہو اور اس کی دلیل کتاب اور سنت میں دوسری جگہ موجود ہو اور دلیل کی بنیاد پر ظاہری معنی سے پھیر کر غیر ظاہری معنی کی طرف لے جائیں تو وہ تاویل سائغ ہے, وہ جائز ہے, وہ درست ہے. اور اگر ایسے معنی ظاہری معنی سے نکال کر کسی ایسے معنی دوسرے کی طرف لے جائیں جو مراد نہیں ہے اور اس کی دلیل کوئی موجود نہ ہو تو وہ تاویل نہیں, وہ اس کو تحریف بھی کہہ دیتے ہیں. اس معنی میں یہ تحریف کے ساتھ ملتی ہے, اور تاویل فاسد بھی کہتے ہیں. اور تاویل اسی طرح انجام کو بھی کہتے ہیں, جس طرح یہ ہے نا وہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول ذلک خیر واحسن تاویلا. یہ بہتر انجام کے لحاظ سے اچھا. تاویل بمانے انجام بھی ہے, تاویل بمانے انجام, تاویل بمانے تفسیر, تاویل بمانا یعنی تاویل سائغ اور جائز یا درست تاویل جو دلیل کی بنیاد پر ظاہری معنی کو دوسرے معنی کی طرف لے جائیں. اور تاویل چوتھا مفہوم تاویل فاسد یا تحریف, جو غیر ما جو معنی مراد نہیں ہے وہ بلا وجہ بلا دلیل جو ہے دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا. بس جی اب ہیں, اب آپ ان سے نپٹیں.
جزاکم اللہ خیر. واسم جزا جی محترم بھائی, انشاءاللہ العزیز کل
کے جو کورس تھا وہ کل کی جو کلاس تھی لیکچر انہوں نے انشاءاللہ آپ نے وہ دوبارہ سن لی ہوگی اور رپیٹ بھی کر لی ہوں گے اور آج بھی انشاءاللہ یہی کوشش کی گئی ہے کہ کورس بک کے ریگارڈنگ جو بھی موضوع طلب سوالات یا جو جوابات رہ گئے تھے دینے والے وہ بتا دی جائیں اور کورس کی بھی دہرائی اسی لیے بک کے لحاظ سے ہی کر دی گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز اب تمام بھائیوں اور بہنوں کو کسی بھی دقت کا سامنا نہیں ہوگا تو ابھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو برائے مہربانی ڈسکس کیا کیجئے مشاورہ دیا کیجئے جزاکم اللہ خیر اللہ تعالی ہم سب کو دین کا بنیادی عقائد کے لحاظ سے فہم اور قرآن و سنت کا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین تو انشاءاللہ العزیز آج کا سیشن جو ہے وہ آج کی کلاس کا لیکچر وہ انشاءاللہ ختم ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ العزیز تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ تو بہتر طور پر نیکسٹ ٹائم بھی شمولیت اختیار کیجیے جزاکم اللہ خیر و احسن جزا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. کل ہمارا درس یہاں پر تھا کہ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، مرنے کے بعد جی اٹھنے، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا. تو اس ضمن میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے یہ چار چیزوں کو شامل ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا، ہستی باری تعالیٰ پر یقین رکھنا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کو منفرد ماننا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ اس کو منفرد ماننا، اور چوتھا امر اللہ کے اسماء اور اس کی صفات پر یقین رکھنا. تو اللہ پر ایمان ان چار امور کو شامل ہے. جو شخص اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، اور جو اسی طرح اللہ کے وجود پر تو ایمان لاتا ہے لیکن اس کو ربوبیت میں منفرد نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور اس کی ربوبیت میں بھی اس کو منفرد مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہو، ربوبیت اور الوہیت میں اس کو منفرد مانتا ہو لیکن اس کے اسماء و صفات پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ بھی مومن نہیں ہے. تو ایماندار بننے کے لیے اللہ کے حوالے سے ان چار باتوں کو ماننا ضروری ہے. پھر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ہستی پر ایمان رکھتا ہے، تو اگر کہنے والا شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل چار طریقوں سے قائم کی جا سکتی ہے. ایک طریقہ ہے عقل کا، دوسرا حس، تیسرا فطرت، اور چوتھا طریقہ شریعت. عقل، حس، فطرت اور شرع، چار طریقوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی اور اس کے وجود پر ایمان ثابت کیا جا سکتا ہے. تو پہلی جو دلالت ہے اس کو عقلی دلالت سے تعبیر کر لیں کہ انسان کی یہ جو عقل ہے اگر یہ اس سے کام لے تو غور کرے کہ یہ جو کائنات کا وجود نظر آتا ہے، زمین، آسمان، اس کے مابین مسنے والی ان گنت اور لا تعداد قسم کی مخلوقات، تو اس ساری کائنات کا وجود بذات خود قائم ہو گیا ہے یا کہ یہ کسی حادثے اور اتفاقی بائی چانس سے ان کی پیدائش ہو گئی ہے. اگر کہنے والا شخص یہ کہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے تو یہ بات عقلاً محال ہے، اس لیے کہ جب اس کا وجود نہیں تھا، معدوم تھی، تو معدوم چیز کا وجود خود بخود کیسے ہو سکتا؟ کوئی نہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. معدوم چیز اپنے آپ کو وجود میں کیسے لا سکتی ہے؟
اور اگر یہ کہیں کہ یہ بائی چانس ایسے ہو گیا، کوئی اتفاقی حادثہ ہے، تو یہ بات بھی محال ہے. اس لیے کہ یہ ہم جب کائنات پر غور کرتے ہیں تو انسان کے ایجاد کردہ اس میں طیارے، مختلف قسم کے سیارے، راکٹ، میزائل اور اس طرح کئی قسم کے جو آلات ہیں، کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ راکٹ یا سیارہ یا طیارہ یہ کسی اتفاقی حادثے کی پیدوار ہے، بلکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. راکٹ لانچر خود نہیں تیار ہو گیا، اس کو کوئی بنانے والا ہے. یہ سیارے جو خلا میں چھوڑے جاتے ہیں، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے، نہ کسی اتفاقی حادثے کی پیداوار ہیں، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی سانے اور موجد اور بنانے والا ہے. جب انسان یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی سیارہ، کوئی راکٹ، کوئی میزائل، کوئی توپ، کوئی جو ہے نا مشینری خود بخود وجود میں نہیں آئی، نہ ہی بے کسی اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی موجد ہے، تو اسی طرح عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات نظر آتی ہے، اس میں پرندے ہیں، درندے ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، سورج، چاند، ستارے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، ریت اور مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، سمندر ہیں، یہ بر و بحر کا جو نظام ہے، یہ بھی خود بخود وجود میں نہیں آیا، ان کا بھی کوئی سانے اور بنانے والا ہے. اور خود اللہ مالک الملک نے اس کے اوپر باقاعدہ دلائل قائم کی، جو آگے جا کر ہم ابھی شرعی دلائل کے اندر عرض کریں گے. تو بہرحال عقل کے اعتبار سے بھی اگر غور کیا جائے تو یہ بات قطن ماننے میں نہیں آتی کہ کائنات جو ہے یہ خود بخود وجود میں آئی ہے یا یہ اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے، بلکہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سانے خالق اور اس کا موجد اور بانی ہے. تو اس طرح یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. جس طرح کے بعض لوگ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی پیش کرتے ہیں، چونکہ امام صاحب کا اکثر کام عقلیات کے اوپر اور آراء پر مبنی تھا، اس لیے ان کو کئی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عقلیات میں امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ بڑے بلا، امام ابو حنیفہ بڑے بلا کے ذہین شخص تھے. تو کہتے ہیں کہ اہل ہند میں سے ایک گروہ جو ہے جو سمنیہ کے نام سے معروف تھا، تو وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، خالق کے اس بات کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے آئے. تو امام صاحب نے ان کو کہا کہ ایک یا دو دن بعد آنا، تو پھر گفتگو ہوگی. خیر وہ مقررہ وعدے پر آ گئے، امام صاحب ذرا لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مقررہ وعدے پر کیوں نہیں آئے، تاخیر سے کیوں آئے؟ امام صاحب نے کہا میں ایک جگہ پر کھڑا تھا تو میں غور کرنے لگ گیا، دیکھنے لگا کہ اچانک ایک جو ہے نا وہ درخت کٹا ہے اور پھر اس درخت کے پھٹے بن گئے ہیں، اور وہ پھٹے میں نے دیکھا کہ اپنے آپ ہی جڑتے گئے اور ایک کشتی بن گئی، اور کشتی کے اندر پھر بہت سارا جو ہے نا وہ ساز و سامان موجود ہے، پانی کے اوپر وہ تیرتی ہوئی ایک کنارے لگ گئی ہے اور پھر وہ سامان اس سے اترنے لگا ہے، کوئی اتارنے والا اس کو نہیں ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تیری عقل ٹھیک ہے کہ اپنے آپ ہی درخت کٹ گئے، اپنے آپ ہی اس کے پھٹے بن گئے اور خود بخود جو ہے نا وہ کشتی تیار ہو گئی اور سارا اس میں ساز و سامان لدا گیا اور وہ خود بخود کنارے لگ گئی اور اپنے آپ ہی اس سے سامان اترنے لگ گیا؟ تو کہنے لگے کہ تیری عقل ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے کہ کیا یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی؟ تو کہنے لگے یہ چیز عقل میں نہیں آ سکتی، دائرہ کو درخت کو کاٹتا ہے، پھر اس کا کوئی پھٹے بناتا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ بڑھئی جو ہے اس کو اس کی کشتی بناتا ہے، کوئی اس کو پھر ملا اس کا کشتی چلانے والا ہوتا ہے، اپنے آپ تو یہ نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے اس کے متعلق تمہاری عقل نہیں مانتی کہ یہ خود بخود درخت کٹ کے اور کشتی تیار ہو کے بغیر بڑھئی کے اور بغیر مستری کے سارا کچھ بن جائے؟ تو یہ پوری کائنات جو ہے، یہ آسمان زمین کا نظام جو ہے، اور شمس و قمر اور نجوم اور ستارے اور یہ پہاڑ اور درخت اور چوپائے، یہ سارے کے سارے بغیر کسی سانے اور خالق کے ہیں، آخر ان کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے. تو انسان کی عقل جو ہے اگر غور کرے تو عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے. اسی طرح ایک ہمارے ہاں ایک کتاب ہے ہستی باری تعالیٰ، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں گیا نا کھیتوں میں، اور کھیتوں میں گیا تو وہ اس نے دیکھا کہ تربوز کی بھیل ہے اور بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں، اور اسی کھیت کے اندر ایک بیر کا درخت ہے بہت بڑا اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں. غور کرنے لگ گیا، کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، نرم سی بیل ہے اور اس کے اوپر اتنا بڑا تربوز لگا ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا درخت ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو چھوٹے بیر ہیں یہ نرم سی بیل کے ساتھ لگے ہوتے، اور یہ جو بڑے بڑے تربوز ہیں یہ اس درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے، کیونکہ جب اس کا وجود بڑا تو پھل بھی اس کا بڑا ہونا چاہیے، اور بیل نرم و نازک ہے تو اس کے ساتھ پھل بھی تو ہلکا اور چھوٹا ہونا چاہیے. بس یہ بات اس پر غور کرتے کرتے وہ درخت اسی بیر کے درخت کے نیچے ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹا نا، جو ہی وہ لیٹا تو کوئی پرندہ آ کر درخت کے اوپر بیٹھا اور اس نے وہ بیر کے پھل کو جنا چونچ ماری وہ کھانے کے لیے، تو وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کی آنکھ کے اوپر آ گرا. وہ اچانک وہ جب آنکھ پہ گرا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا واقعی ہی اس کا کوئی جو سانے ہے نا بنانے والا ضرور ہے جس نے کاریگری کو مد نظر رکھا ہے، اگر جس جگہ پر بیر لگا ہے یا تربوز لگا تھا تو میرا تو کباڑا ہو جانا تھا، میری آنکھ نکل جاتی تھی. تو بنانے والے نے جو چیز بنائی ہے وہ کمال حکمت اور کاریگری پر مبنی ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک لہو نے یہ کائنات جو بنائی ہے، تو انسان اگر اپنی عقل سے کام لے تو عقل و دانش رکھنے والا شخص جو ہے وہ ضرور یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو ہے نا جو سارا کچھ وجود موجود ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو اس کی بنانے والی. جس طرح کہتے ہیں ایک دیہاتی تھا، تو وہ دیہاتی سے کہا پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کی پہچان کیسے کی، تو اس نے کہا کہ جس وقت کوئی آدمی زمین پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان لگتے ہیں، اب یہ نشانات قدم جو ہیں یہ چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں.
کہیں جو ہے نا وہ مینگنی آپ کو پڑی ملے نا، اب مینگنی دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ کسی جانور نے جانور کے اوپر وہ دلالت کرتی ہے. اس طرح یہ اتنا بڑے آسمان، برجوں والا آسمان ہے، بڑے کھلے راستوں والی زمین ہے، موجوں میں مارنے والے سمندر ہیں، ٹھاٹھے مارنے والے، تو کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ان کو بنانے والا ہے؟ تو بہرحال اگر انسان جو ہے وہ عقل کے ساتھ غور و فکر کرے تو عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کا وجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں فرمایا ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے؟ نہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں نہ یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ چار دلیلوں میں سے جو میں نے اختصار سے بات عرض کی، دلالت عقلی جو ہے وہ بھی ہستی باری تعالیٰ کو ماننے پر مجبور ہے. اسی طرح دوسری دلالت میں نے عرض کی حسی دلالت. اب دلالت حسی بھی وجود باری تعالیٰ پر دال ہے، وہ اس طرح کہ دیکھو انسان اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگی ہوتی ہے نا وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کو فوراً مل جاتی ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ دینے والی بھی ہستی ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1033 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگوں کو کہا تالی پہنچی، تو فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن منبر کے اوپر خطبہ
ارشاد فرما رہے تھے، تو قام اعرابی فقال یا رسول اللہ حلق المال وجاء العیال فدع اللہ لنا ان یسقینا. دیاتی پوچھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مال ہلاک ہو گئے، اہل و عیال بھوک سے مرنے لگ گئے، فدع اللہ لنا ان یسقینا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پانی پلا دے. تو کہتے ہیں فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی السماء فضاحا قضاءت. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نا, آسمان میں کوئی بادل موجود نہیں تھی, تو آپ نے جب دعا کی فصار الصحاب امثال الجبال, پہاڑوں جیسے بڑے بڑے بادلوں کے ٹکڑے جو ہے نا وہ اڑ کر آنے لگے. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر, کہتے ہیں آپ ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے تو میں نے بارش کو دیکھا, بارش شروع ہو گئی. کہتے ہیں پھر ہم نے بارش کو اس دن بھی برستے دیکھا, اگلے دن بھی, پھر برسوں بھی, حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا, مسلسل بارش برستی ہم نے دیکھی. تو کوئی ارادی کھڑا ہوا یا اس کے علاوہ کوئی اور آدمی, اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو تحتم البنا وغیرہ المال, عمارتیں گرنے لگ گئی ہیں اتنی بارش ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے نا مال غرق اور ڈوبنے لگ گیا ہے, فد اللہ لنا, اللہ سے ہمارے دعا کیجیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی, اللہ اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا دے, ہمارے اوپر نہ برسانا. تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے تو وہی بادل پھٹا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, حتیٰ کہ جو ہے نا وہ مدینے کے ارد و گرد وادیوں کے اوپر چلا گیا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محسوس ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ سے مانتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اس کی دعا قبول کر کے, تو جب اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے وہ عطا کی ہوئی چیز ہمیں نظر آتی اور دکھائی دیتی ہے, ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ جس سے مانگا گیا ہے وہ دینے والے نے چیز دے دی اور عطا کر دی. تو انسان کی قوت حس بھی جو ہے اس بات کو پاتی اور محسوس کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی موجود ہے. قرآن حکیم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے, پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر ہے, اور ان دعاؤں کی قبولیت ہوتے ہوئے ہم قرآن کی نظر میں جب دیکھتے ہیں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جس ہستی سے مانگا جا رہا ہے وہ ہستی موجود ہے اور اس سے مانگتے ہیں تو وہ عطا کرتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورت انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ایوب علیہ السلام اور تسلیم کی دعا کا تذکرہ کیا, ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کا وقت یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو ندا دی کہ انی مسنی الضر, مجھے دکھ پہنچا ہے, وانت ارحم الراحمین, اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا, یہی بات اللہ سے کی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اس سے نجات دی. تو یہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے اور اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز جب مل جاتے ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی کوئی ہستی ہے جس سے میں نے مانگا اور اس نے مجھے عطا کر, تو قوت حس بھی وجود باری تعالیٰ پر دلالت کر رہا ہے.
السلام علیکم.
اسی طرح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر طبی طور پر فطری طور پر بھی انسان کے وجود میں اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان رکھ دی, جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا نا فی انفسکم افلا تبصرون, کہ اپنے آپ پہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو انسان طبی طور پر محسوس کرتا ہے, طبیعت اس کی فطرت بتاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا وجود ہے, کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی گئی, اللہ کی پہچان رکھ دی گئی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ سورۃ الاعراف کی 172 اور 173 نمبر آیات کریمہ میں کر دیا, فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کہ وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے بنو آدم کو ان کی پشتوں سے, آدم علیہ السلام کی جن اولاد جو ہے, اخذ ربک من بنی آدم من طهورهم, ان کی پشتوں سے لیا, ذریت ان کی اولاد کو, واشهدهم علی انفسهم, اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا, اور اللہ مالک الملک نے ان سے سوال کیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پہچان رکھی تھی تو سب نے یہی کہا قالوا بلا کہنے لگے کیوں نہیں شہدنا ان تقول یوم القیامت انا کنا ان ھذا غافلین او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدہم تو سب نے قالوا بلا کہتے کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی سب نے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی کا اقرار کیا صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ عمر بن نفیل جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے زمانہ جہلیت میں جب وہ لوگوں کو دیکھتے تھے نا کہ یہ بکریاں ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے ناموں پر دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو بکری ہے ہاتھ شاہ خلقہ اللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے جب اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کی روزی کا اس کے چارے کا بندوبست کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو کئی بار تذبحون لغیر اللہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیسے کرتے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی اپنی پہچان کہ وہ جب بکری ہے اور آج ان کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا اس پر دین ابراہیمی بھی لوگوں نے تبدیل کر دیا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جب اپنی پہچان رکھی ہے تو وہ بکریوں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے دیکھ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بکریاں پیدا اللہ نے کی جس نے پیدا کی ہیں ذبح بھی تو اس کے نام پر ہونی چاہیے جس کا چارہ پیدا کرتا ہے تو ذبح بھی اس کے نام پر ہونی چاہیے فطرت بھی انسان کی اللہ تعالیٰ کے حضور کا دلا چوتھی دلالت ہے یہ شرعی دلالت تین ایک دلالت عقلی دلالت حسی اور دلالت فطرتی اب چوتھی دلالت ہے شریعت اللہ وحدہ لا شریک کی جو شریعت ہے نا شرع یہ بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسل کو شرائع دے کر بھیجا احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی اصلاح کریں شریعت کے اندر تو بے شمار دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو ہے نا آسمانی کتابیں اور پیغمبر یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس ہستی نے ان کو بھیجا ہے اور جس ہستی کی طرف یہ دعویٰ دیتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے تو قرآن حکیم میں اور سب کا آسمانی کتب کے اندر جو انبیاء اور رسل کا تذکرہ اور ان کی اللہ کی طرف دعوت کا تذکرہ اور قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ یہ شرعی دلائل بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتے ہیں اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کا قرآن جو اس کی آخری کتاب ہے اور جس نے انسانوں اور جنوں کو اس بات سے عاجز کر دیا کہ وہ ایسی کتاب نہیں لا سکتے یہ کتاب اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کے اوپر ایمان رکھا جائے اور وجود باری تعالیٰ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اس کی ربوبیت اس کی الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات میں بالکل منفرد اور یکتا تسلیم کیا جائے یہ ان چار امور میں سے پہلا امر میں نے عرض کیا اللہ وحدہ لا شریک لہو کے وجود پر دلالت اور وجود پر دلالت چار طریقوں سے قائم ہو جاتی ہے عقل و فکر کی روح سے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت قائم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جو قوت حس رکھی ہے تو حسی دلالت بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور اسی طرح انسان کی فطرت بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی جتنی شرائع ہیں تو شریعت بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتی ہے تو اللہ کا وجود ہے اور اس ہستی کا وجود قدیم ہے حادث نہیں ہے اور اصل سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے وجود پر زمانے کے حوادثات کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مان لیا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کو بھی مان لیا پیچھے ہم نے اختصار سے یہ بات عرض کی تھی ربوبیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو خالق مالک اور مدبر الامور تسلیم کرنا یہ توحید جو اللہ تعالیٰ کی ہے یہ مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہو نے قرآن حکیم میں ایک مقام پر فرمایا ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر وہم مشرکون، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ مشرکین عرب اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہیں، اللہ کی ہستی کو مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل تھے، اور وجود کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ خالی رب بھی اللہ کو مانتے تھے. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، قل آپ کہہ دیجیے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا یہ جو تمہارے وجود میں سننے اور دیکھنے کی قوت ہے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، ان کا مالک اور مختار کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور اس سارے معاملات کا انتظام کرنے والا مدبر الامور کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فسیقولون اللہ، یہ مشرک بھی ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک. جب یہ مانتے ہیں کہ آسمان زمین میں سے روزی دینے والا اللہ ہے، ہمیں سماعت اور پسارت دینے والا اللہ ہے، مردہ سے زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اللہ ہے، اور تمام کائنات امور اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ آپ انسان ہیں، آپ پھر تم شرک سے بچتے وذالکم اللہ اللہ ہی تو تمہارا جب اللہ سچا رہے گا سچارا کے بعد کسی کو بھی رب بناؤ تو فماز آباد فماز آباد دلال حق اور سچ کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہی. اسی طرح ایک اور مقام پر ایک اور کل سیقولون للہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہے. قل افلا تذکرون کہہ دیجیے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اس ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون اللہ،
تو یہ مشرک کہہ دیں گے کہ آسمانوں ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے. اس طرح فرمایا قل آپ کہہ دیجیے من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو ان قریب یہ مشرکین بھی کہہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ربوبیت ہے، توحید ربوبیت کے مشرکین مکہ بھی قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صاحب ایمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، مشرک ہی تھے. تو اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن خالی ربوبیت کو ماننے سے بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ربوبیت کے ساتھ پھر اس کی توحید الوہیت کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جب اللہ وحدہ لا شریک لہو کو خالق مان لیا، رازق مان لیا، مالک مان لیا، مدبر الامور اور منتظم حقیقی اس کو تسلیم کر لیا، تو پھر یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ عبادت کے مستحق اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی توحید الوہیت کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا ہے. تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر بھی قرآن حکیم میں بہت سارے دلائل قائم کیے ہیں،
دلائل قائم کیے
پہلے پارے میں ہی فرمایا
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور مالک ہونے کا تذکرہ فرما کر کہ خالق کی عبادت کرو, خالق اللہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں. نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ انعام کے اندر فرمایا. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نفع کے مالک ہیں اور یہ ان کی بندگی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کی خبر دینا چاہتے ہو کہ جو آسمان و زمین وہ جانتا نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک اور بلند و بالا. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ انعام کے اندر 66 نمبر آیت کریمہ کی, قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ. آپ کہہ دیجئے خشکی اور تاریکیوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم پکارتے ہو. تضرعا وخفیہ, گڑ گڑا کر اور عاجزی من هذه لنكونن من الشاكرين. جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اللہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا, جس دکھ اور مصیبت میں تم پکارتے ہو اس دکھ اور مصیبت سے نجات تمہیں اللہ. کل کرب, ہر طرح کے دکھ سے نجات دینے والا بھی اللہ ہے. لیکن جب اللہ نے یاد دے دیتا ہے تو شرک کرنے والا کیا کرتا ہے. ثم انتم تشرکون, فرمایا پھر تم اس ہستی کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات کے اوپر اپنی توحید الوہیت کے ساتھ توحید الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ جب تم خالق اور مالک اور معبود, جب تم خالق اور مالک اور رازق ایک اللہ کو مانتے ہو, اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو جب الہ معبود ماننا ہے تو اکیلے کو مان. جس کو خالق مانتے ہو بندگی کے لائق بھی وہی ہے اور تمہاری دعا اور پکار کے لائق بھی وہی ہے, پرستش اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ہستی ہے. تو توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو ماننا ضروری ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء رسل کا سلسلہ پیدا فرمایا. اور چوتھی بات, اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اور جو اس کی صفات, جس طرح ناموں کا بالکل اسی طرح ہی تفصیل کیا, جس کا تذکرہ آگے جا کر امام ابن تیمیہ بھی تفصیل سے پیش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ اسماء اور صفات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے تو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا اسماء اور صفات کے حوالے سے بہت ضروری ہیں. اور یہ جو قواعد ہیں جو ائمہ اہل سنہ نے اپنی کتب کے اندر بھی تفصیل ذکر فرمائے, تو اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم اور اس کے قواعد اور کلیات پر عرب کے ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ نے پوری اس پر کتاب ایک مرتب کی ہے, القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسماء الحسنی. تو اللہ وحدہ لا شریک کی صفات اور اس کے اچھے, سب سے اچھے اور بہتر جو نام ہیں ان کے متعلق مثالی قواعد شیخ صالح العثیمین نے ذکر فرمائے. تو چند ایک چیزیں اس کے حوالے سے آپ اپنی ذہنوں میں بٹھا لیں. اللہ کے اسماء اور صفات کے متعلق پہلا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ کے جو اسماء اور صفات وارد ہوئے ہم ان کی جو ظاہری دلالت اس کو باقی رکھیں اور اپنی طرف اسماء اور صفات میں کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر پیدا کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ شریک نے بڑی خوشی زبان کے اندر قرآن حکیم کو سب سے خوشی اور بلیغ زبان عربی سے پڑھ کر کوئی زبان فصاحت اور بلاغت والی نہیں ہے. حتیٰ کہ اس وقت دنیا کے اندر جو تقریباً عرب ممالک میں بھی گاروں میں تو ہے ہی سب سے زیادہ بولنے جانے والی زبان جو انگریزی ہے, انگریزی زبان کے اندر بھی اتنی فصاحت اور بلاغت موجود نہیں ہے جتنی فصاحت اور بلاغت اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں رکھی. مجھے اچھی طرح
یاد ہے کہ یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے دارالسلام نے جب اس کو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کروایا تو کتاب مکمل ہوئی تو پھر
تقریب ہوئی. اس تقریب میں مجھے بھی شرکت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم پر کیا. تو ڈاکٹر محمود غازی جو اس وقت مفتی مذہبی امور کے وزیر تھے تو ان کو بھی بلایا گیا. تو انہوں نے اپنے درس میں یہ بات کہی کہ ہم نے کافی سال قبل بڑے بڑے انگریزی زبان کے ماہرین کی میٹنگ بلا کر اللہ کے قرآن کو اور اس کی تفسیر کو انگریزی زبان میں منتقل کرنے کا پروگرام بنایا, لیکن اللہ کے مقدس کلام میں کتنے ہی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ انگریزی زبان میں اس کا کوئی نعم البدل ملتا ہی نہیں. وہ قرآن حکیم ایک ایسی زبان ہے, اگر کسی چیز ایک ہے اس کی صفات مختلف ہیں. اللہ وحدہ لا شریک مختلف صفات کے پیش نظر اس کے لیے الفاظ مختلف لاتا ہے. مثال کے طور پر لفظ بادل ہے, ابھی جو بادل لفظ ہے نا
اس کے لیے قرآن میں صحاب کا لفظ بھی ہے, سیدن کا لفظ بھی ہے, مزنن کا لفظ بھی ہے, آرزن بھی ہے اور مؤثراتن بھی ہے. الفاظ مختلف ہیں, اردو دان ترجمہ سب کا بادل کر رہے ہیں, انگریزی والے بھی ترجمہ اس کا بادل ہی کرتے ہیں, لیکن یہ صفات کے اعتبار سے سارے الفاظ مختلف. اگر ایسا بادل ہو جس کے اندر گرج اور چمک ہو, کڑکتی بجلیاں ہوں, قرآن اس کو سیبن سے تعبیر کرتا. اگر ایسا بادل ہے جس کے اندر سفیدی ہو, قرآن اس کو مزنم سے تعبیر کرتا. اور اگر ایسا بادل ہے جو پانی سے لدا ہوا ہوتا اس کو مؤثرات سے تعبیر کرتے.
میں نے قانون کو ہم نے
کئی الفاظ کے کیا جاتا مفہوم اور اس کی تفسیر تو ہو سکتی ہے, لیکن منوان ٹھیک ٹھیک وہی ترجمہ ہو کوئی اور قرآن کا لفظ پر دلالت کرتا تو بہت سارے الفاظ قرآن کہتے ہیں کہ انگریزی زبان بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی فصیح اور بلیغ زبان میں قرآن حکیم نازل فرمایا تو اس قرآن کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث میں آپ کے جو اسماء اور صفات وارد ہوں تو اس کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو باقی رکھا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہ کیا جائے, کیونکہ ظاہری معنی کو تبدیل کرنا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر علم کے بغیر بات سونپ دینے ٹھونسنے کے مترادف جو کہ بالکل شرن حرام ہے. اللہ کے اوپر ایسی بات کرنا جو اللہ نے کہی نہ ہو, ظاہری معنی کسی کا ہے وہ چھوڑ کر غیر ظاہری معنی کی طرف بلا وجہ چلے جانا کہ اس کی مراد اللہ نے یہ لی ہوگی, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر علم کے بغیر بات لگانا ہے. جس طرح اللہ قرآن حکیم میں سورۃ آراف کی 33 نمبر آیت میں فرماتے ہیں, آپ کہہ دیں نما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا ہوا بطن, یہ فواہشات اور فوش باتیں جو علانیہ یا چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام بنایا ہے.
والاسم اور گناہ کو بھی، والبغی اور بغاوت کو، بغیر الحق بغی ظلم بغاوت نہ حق بغاوت کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ کے ساتھ تم شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ بھی حرام ہے، اور وان تقولوا باللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کہہ دو جو تم نہیں جانتے، یہ بھی حرام ہے. یا اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی فواہشات، گناہ، ناحق ظلم اور شرک باللہ جو ہے، ان کے حرام ہونے کے تذکرے کے بعد فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر ایسی بات تم لگا دو جو اللہ نے کہی نہیں ہے، تو یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر اللہ کی صفات کے جو لیے جو آیات وارد ہوئی ہیں، جو ان کا ظاہری معنی اس کو لیا جائے گا، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی توجیہ ہم نہیں کریں گے. مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ مالک الملک نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب اس آیت کریمہ سے ظاہراً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے دو حقیقی ہاتھ ہیں، کیونکہ فرمایا یداہ مبسوطتان، ید کا تثنیہ یدان ہے، نون یا اضافت کی وجہ سے گرا ہے، یداہ اس کے دونوں ہاتھ. اب قرآن کے ظاہری الفاظ سے اللہ کے ہاتھوں کا ثبوت مل رہا ہے، ہم اس کی ظاہری دلالت باقی رکھیں گے، اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی اور مفہوم بیان نہیں کریں گے. جس طرح بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو اس کا ظاہری معنی ہے ہاتھ، اس سے نکال کر ایک ایسے معنی کی طرف عدول کیا ہے جو اس کا ظاہری معنی نہیں ہے. تو یہ معنی نکالنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا قول اختیار کرنا ہے جو علم کے بغیر ہے، اور جسارت ہے یہ. اس لیے جو ظاہری دلالت ہے اس آیت کریمہ کی، اس کو اسی طرح برقرار رکھیں گے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اور صفات کا قرآن میں ذکر ہے، اس کے چہرے کا، وجہن کا تذکرہ قرآن میں ہے، ساک پنڈلی کا ذکر قرآن میں ہے، اور آئین آنکھوں کا ذکر قرآن میں ہے. تو ہم ان الفاظ کی، ان صفات کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو باقی رکھیں گے، اور بلا وجہ ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف عدول کرنا اس کو پسند نہیں کریں گے، نہ جائز سمجھیں گے. تو ایک پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو بالکل باقی رکھا جائے گا، اس کی بلا وجہ کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کی جائے گی. دوسرا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جتنے اسماء ہیں
وہ سب حسنا حد درجہ کے اچھے، اور جیسے اللہ وحدہ لا شریک خود فرماتا ہے وللہ الاسماء الحسنا فادعوا بها، اللہ ہی کے جو اسماء ہیں یہ سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ عمدہ
ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو اور پکارو. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اپنے اندر اور اپنے اندر ایک مکمل صفت کو سموئے ہوئے ہیں، اور اس کی کسی صفت میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ابتدا میں ہی لفظ اللہ کے بعد الرحمن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الرحمن اللہ کے سب سے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام اپنے اندر رحمت کی صفت جو ہے اس کو سموئے ہوئے ہے. تو رحمت کی صفت میں اللہ کے ہاں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. تو اللہ کا جو اسم قرآن میں وارد ہوا تو وہ اسم ایک تو سب سے زیادہ اچھا اور پیارا ہے، اور دوسری بات وہ اپنے اندر مکمل ایک صفت سموئے ہوئے ہے، جسے رحمان کا لفظ ہے، یہ اچھے اچھے ناموں میں سے سب سے ایک عمدہ نام ہے لیکن اور اسی طرح یہ اپنے اندر صفت رحمت کو لیے ہوئے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. تو اسی طرح اس مثال سے علماء کا مقصود یہ بات سمجھانا ہے کہ مثلا الدہر لفظ بھی حدیث میں آیا ہے, قرآن میں آیا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے. حالانکہ ایک حدیث میں نا دہر, اللہ نے کہا میں دہر ہوں, زمانہ ہوں. تو علماء نے, مفسرین نے, آئمہ حدیث نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ انا صاحب الدہر, میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں. اب یہ دہر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے, کیونکہ یہ کسی ایسے معنی اور صفت پر مشتمل نہیں ہے جو صفت غائب درجے کی اچھی اور انتہا کو شامل ہو. جہاں تک رسول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان, اس طرح میں نے کہا ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر, کہ زمانے کو برا نہ کو گالی نہ دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ دہر ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ دہر ہے حقیقی, بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ صاحب الدہر ہے, اللہ دہر کا مالک ہے, اور دہر میں ہر قسم کا, زمانے میں ہر قسم کا تصرف کرنے والا ہے. اور کیونکہ اس کی تعبیر خود حدیث میں موجود ہے, یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کتاب و توحید میں, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اللہ کہتا بیدی الامر اقلب اللیل والنہار, یہ امر زمانہ یہ سارا میرے ہاتھ میں ہے, میں رات اور دن کے نظام کو پھیرتا اور پلٹتا ہوں. تو جس سے ثابت ہوا کہ اللہ خود دہر نہیں ہے, بلکہ دہر کا مالک اور متصرف ہے, کیونکہ دہر کے اندر فی نفس ہی کوئی اتنی غایت درجہ کا حسن اور خوبی نہیں ہے. اللہ کا جو اسم ہے اس میں غایت درجہ کی خوبی اور صفت ہے, اور اس کی صفت کمال کی حد تک پہنچی ہوئی ہے, اس میں قطن کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. اسی طرح اسی کے اندر ایک اور قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہیں نا, ان کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے, کہ یہ صرف جو ہے نا اتنے ہی کول ہو, اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء کی تعداد متعین نہیں ہے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے جو ابن حبان اور مستدرک حاکم اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہتے ہیں اسألک اللہم بکل اسم ہوا لکا سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استعثرت بہ فی علم الغیب عندک, کہ اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ اسے مانگتا ہوں, سوال کرتا ہوں, ہوا لکا جو نام تیرے ہی لیے ہے, سمیت بہ نفسک اپنا نام وہ تو نے خود رکھا ہے, او انزلتہ فی کتابک یا اس کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے, او علمتہ احد من خلقک یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے اپنا وہ نام سکھایا ہے, او استعثرت بہ فی علم الغیب عندک یا تو نے اپنے پاس غیب کے خزانے میں اپنا وہ نام محفوظ کر کے رکھا ہوا. یہ جو حدیث کا آخری جملہ ہے او استعثرت بہ فی علم الغیب عندک, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل اسماء ٹوٹل اتنے ہیں, اس سے اوپر نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض اس کے اسماء وہ ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں, بعض اسماء اس نے اپنی کسی مخلوق کو سکھائے ہیں, اور بعض اسماء اللہ کے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے خزانے میں ہے, کسی کو پتا نہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ تسعۃ و تسعین اسما, یقیناً اللہ کے 99 نام ہے, من اخشاہا جس نے ان کو احصا کیا, ان کو پڑھا, ان کو سمجھا, ان کے مطابق قیدہ بنا لیا, دخل الجنہ, وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. اب یہاں سے بظاہر یوں لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہے, تو نہیں میرے بھائیو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 سے اوپر نہیں ہے, بلکہ یہ 99 معروف نام ہو سکتے ہیں, اس سے اوپر بھی تعداد ہو سکتی ہے. اس لیے کئی آئمہ امام رازی وغیرہ نے جو 1000 کے قریب جو نا اسماء جمع کرنے کی کتاب اور سنت میں سے کوشش کی ہے. تو نام اللہ تعالیٰ کے جو کہ قرآن سے اور سنت سے ثابت ہو جائیں وہ ان گنتے ہیں, تو وہ کافی ان کی تعداد کوئی متعین اور معروف نہیں ہے. معروف یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ یعنی کل معروف سے میں کہہ رہا ہوں کہ کل تعداد ہم ٹوٹلی کہیں گے صرف اتنے ہیں, یہ نہیں ہے. معروف ہو سکتا ہے کہ اس کے معروف 99 نام ہیں, اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور نام ہو سکتے ہیں.
تو اس لیے وابستہ اثر طبی فی علم الغیب عندہ کا جو حدیث کا جملہ ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ناموں کا حصر جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ عقل سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ وہ شریعت سے ثابت ہوتے ہیں. اللہ کے نام اور اس کے اسماء توقیفی ہیں, ان کا اثبات صرف قرآن اور حدیث کی دلیل کے اوپر ہے. قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی شخص اپنی عقل سے اللہ وحدہ لا شریک کے ناموں کا تقرر کرے تو یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے, کیونکہ عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا قطعی طور پر ادراک نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ کے نام صرف وہی سمجھے جائیں گے جو قرآن سے ملے یا سنت سے ملے. کسی شخص کو عقلی طور پر اپنی سوچ اور فکر سے اللہ کے اسماء متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اس سلسلے میں ایک یہ بھی قاعدہ اور کلیہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک تو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے, اور پھر دوسری بات اس نام کے اندر جو اس کی صفت ہے اس صفت کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. اور اگر وہ اسم اور نام متعدی ہے, آگے کسی دوسری چیز کی طرف بڑھنے والا ہے, تو وہ اس نام کا جو اثر ہے دوسری چیز پر پڑتا ہے اس اثر کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کے ناموں میں ایک نام ہے الرحمن. اب ایک تو یہ الرحمن اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے, نمبر دو رحمان صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے, اور نمبر تین یہ رحمت کی صفت کا جو اثر اللہ کی مخلوق کے اوپر پڑتا ہے یہ اس اثر پر بھی دلالت کرتا ہے. کیونکہ رحمان یہ رحم از یرحموں سے مشتقر, یہ متعدی ہے. جب متعدی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت جو ہے اس کا اثر بھی ظاہر کرے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو 99 حصوں میں سے ایک حصہ, 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا ہے, اور وہ حصہ یہ انسانوں کے اندر پرندوں درندوں کے اندر جو رحمت اور شفقت کا جذبہ ہے یہ اسی ایک حصے کا اثر ہے. تو اگر وہ نام لازم ہے تو پھر وہ اس آگے کسی چیز کے اوپر اور اثر اس کا نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ کے وجود پر اور اس نام کی جو صفت ہوتی ہے اس پر ضرور دلالت کرتے ہیں. اس کی مثال جو متعدی اور نہیں ہے اور لازم العظیم ہے, عظیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور اس پر ایمان لانا اس وقت مکمل ہوگا جب تک ایک تو اس سے یہ سمجھ لیں اور نمبر دو اور بعض صفات ایسی ہیں اور بعض صفات ایسی ہیں اور بعض صفات ایسی ہیں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ وہ مطلق صرف ثابت ہوگی نہ مطلق اس کی نفی ہوگی بلکہ اس میں پھر تفصیل کا پہلو ہوگا. تو ایسی صفات حالت کمال میں ہوں گی تو اللہ کے لیے ہوں گی اور حالت نقص میں ہوں گی تو غیر اللہ کے لیے ہوں گی اللہ کے لیے نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر یم قرون یم قر اللہ واللہ خیر ما کریم. اب یہ لفظ مکر ہے نا استرال قید استرال لم یقیدون قیدا واقید قیدا استرال خدا یخادعون اللہ یخادعوہم. اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں ایک وجہ سے کمال ہے ایک وجہ سے نقص ہے. جب اس میں اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے اللہ تعالیٰ کی جہت وہاں پر یہ صرف کمال کی صورت میں. وہاں مکر کا معنی جو نا وہ تدبیر جس طرح کرتے ہیں نا علماء یم کرونا وہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے تھے یم کر اللہ بھی تدبیر کر رہا
اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے چونکہ خفیہ تدبیر کو مکر سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں. تو اس لحاظ سے کمال کی جہت سے یہ اللہ کی صفت ہے اور جب اس میں اگر دھوکے کا معنی کرے چال بازی کا معنی کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اس صورت میں اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے اس صورت میں یہ اللہ کی مخلوق کی طرف منسوب ہوگی. لہذا ایسی صفات بھی ہوتی ہیں جو ایک وجہ سے صفت کمال ہے اور ایک وجہ سے صفت نقص ہے. جب وہ اس کمال کی جہت کو دیکھیں تو وہ صرف اللہ کی ہوگی. نقص کی جہت جب اس میں مد نظر ہو سیاہ کے کلام سے معلوم ہو رہا یا نقص ہے وہ اللہ کی صفت نہیں پھر ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا جائے گا. اور بعض لوگ اگر یہ کہ اس طرح ان کے ترجمے کریں مثلا جس طرح مکر کا معنی دھوکہ فراڈ کرنے والا تو جواب میں ہم یہ کہیں گے یہ دھوکہ اور فراڈ کا ترجمہ یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے. اللہ کے لیے وہ اس کا ترجمہ ہے مکر. یا تو وہ لفظ مکر استعمال کرو جس طرح قرآن میں ہے, لفظ خدا استعمال کرو, لفظ قید استعمال کرو, یا پھر جو ان کا کمال کے اوپر ترجمہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. تو میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صفات کے اعتبار سے اور بھی کئی ایک قواعد ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے جمن پھر صفات باری تعالیٰ کی جو بات آئے گی اس میں عرض کریں گے. چند ایک ضروری چیزیں جو ہر عامی آدمی کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کے اسمار صفات کی وہ ظاہری دلالت ہے اس کو ہم باقی رکھیں, اپنی طرف سے کوئی معنی اور مفہوم اللہ کے اسمار اس کی صفتوں کا مت تلاش کریں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام وہ کمال کے اوپر دلالت کرتا ہے اور اس کے اندر نقص نہیں ہے. اور بعض وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لازم ہیں تو وہ ایک تو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس صفت کو بھی شامل ہیں جو اس نام کے اندر موجود ہے. اگر متعدی ہے تو اس صفت کا اثر بھی آگے مخلوق کے اوپر جو پڑتا ہے اس پر بھی دلالت کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت صفات میں سے ایسی صفت نہیں ہو سکتی جو کسی نقص کو شامل ہو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کا کوئی عدد مخصور اور معین نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ کے نام جو ہیں وہ شریعت سے ثابت ہوتے ہیں, عقل سے ثابت نہیں ہوتے. یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہمیں سے ہر بھائی کے علم میں ہونی چاہیے. تو یہاں بات ہو رہی تھی اللہ وحدہ لا شریک کو ایمان کی, تو ایمان باللہ کا ہم نے یہ مطلب بیان کیا کہ ایمان باللہ چار چیزوں کو شامل ہے. ایک اللہ کے وجود پر ایمان لانا, نمبر دو اس کی الوہیت پر ایمان لانا, اور نمبر تین اس کی الوہیت پر ایمان لانا, اور نمبر چار اس کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لانا. تو یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان باللہ وہ مکمل ہوگا, آگے اس کی شرح مزید آئے گی. تو اس کے بعد اس ایمان ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی عبارت میں ایمان باللہ و ملائکتہی ملائکتہی, یہ ملائکہ جو ہے نا یہ ملکن کی جمع ہے, ملک فرشتے کو کہتے ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک کے جو فرشتے ہیں یہ اس کی نور
ہیلو
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.